گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لے، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لے.
اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. الله عز وجل کے محبوب، دانائے غیوب، منزه عن العجوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تقرب نشان ہے، جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیو، ہر بالغ مسلمان مرد اور عورت کے لیے طہارت کے وہ احکام سیکھنا فرض عین ہے کہ جن سے نماز درست ہو سکے. نماز کی شرائط میں سے پہلی شرط طہارت ہے. طہارت میں یہ تفصیل ہے کہ کپڑوں کا پاک ہونا، بدن کا پاک ہونا، جس جگہ پر نماز پڑھی جا رہی ہے اس جگہ کا پاک ہونا. تو آج کا ہمارا عنوان طہارت ہی سے متعلق ہے، اور ہمارے جسم، کپڑوں یا بدن پر جو نجاست لگ جاتی ہے، اس لگنے والی نجاست کا کیا حکم ہے، اس کو کیسے دور کریں گے، اور نجاست ہوتی کیا ہے، کون کون سی نجاستیں ہوتی ہیں. کیونکہ اگر ہمیں نجاست اس کے احکام معلوم ہوں گے تو پھر اس صورت میں اس نجاست کو زائل کرنے میں ہمیں آسانی ہوگی، اور نماز کی ادائیگی میں ہم اطمینان کے ساتھ نماز ادا کر سکیں گے کہ ہمارا جسم، ہمارے کپڑے اور جس جگہ پر ہم نماز ادا کر رہے ہیں وہ ہر طرح کی نجاست سے پاک ہے. تو انشاءاللہ اس بیان کو ہم سنیں گے اور نیت کر لیں کہ انشاءاللہ اس کو یاد رکھنے کی کوشش کریں گے. اور یہ یاد رکھیے کہ جو بھی شرعی مسائل پڑھے جاتے ہیں، سیکھے جاتے ہیں، اس میں ان کی تکرار ضروری ہے، یعنی ان کا بار بار پڑھنا، دہرانا. اب صرف یہ بیان سن لینے سے آپ نجاست کے مسائل کے ماہر ہو جائیں، یہ ضروری نہیں ہے. لیکن بیان سننے کے بعد نجاست کے مسائل کو سمجھنا آسان ہو جائے گا. اگر ہم کتابوں سے دیکھیں گے، پڑھیں گے، مزید غور و فکر کریں گے تو انشاءاللہ نجاست سے متعلق ہمارا کنسیپٹ بالکل کلیئر ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے صحیح بیان کرنے، آپ کو صحیح سننے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ بورڈ کی مدد لیں گے تاکہ جو چیز بتائی جا رہی ہے وہ آپ کے آنکھوں کے سامنے آتی بھی جائے، اور جس طرح بورڈ کے اوپر لکھا جا رہا ہے اسی طرح یہ آپ کے دل و دماغ کے اوپر نقش بھی ہو جائے. تو آج نجاستوں کا بیان ہے. نجاست جو ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے. نجاست کی دو قسمیں کر لیتے ہیں. یہ نجاست غلیظہ, ایک قسم جو ہے وہ نجاست غلیظہ ہے اور دوسری جو ہے وہ خفیفہ ہے. نجاست غلیظہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ نجاست کہ جس کا حکم سخت ہے, اور نجاست خفیفہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ نجاست کہ جس کا حکم اس کے مقابلے میں ہلکا ہے. وہ حکم کیا ہے؟ پہلے ہم نجاست غلیظہ اور خفیفہ کو پڑھیں گے اور ان کی اقسام کو پڑھیں گے, سنیں گے. پھر اس کے بعد نجاست غلیظہ والی جو چیزیں ہیں ہمارے سامنے آ جائیں گی, نجاست خفیفہ والی چیزیں ہمارے سامنے آ جائیں گی, تو پھر انشاءاللہ اس کا حکم بیان کیا جائے گا کہ اس نجاست غلیظہ کا کیا حکم ہے اور اس نجاست خفیفہ کا کیا حکم ہے. نجاست غلیظہ کون کون سی چیزیں ہیں؟ نجاست غلیظہ میں پہلی چیز یہ ہے کہ انسان کے بدن سے نکلنے والی ہر وہ چیز کہ جو غسل اور وضو کو واجب کر دے. انسان کے بدن سے نکلنے والی ہر وہ چیز کہ جس سے یا تو غسل فرض ہو جائے یا وضو فرض ہو جائے, تو وہ چیز نجاست غلیظہ ہے. انسان کے بدن سے نکلنے والی ہر وہ چیز کہ جو غسل یا وضو کو واجب کر دے. اب جیسے قے نکلی, پیپ نکلی, خون نکلا, پیشاب نکلا, پاخانہ نکلا, یہ وہ چیزیں ہیں کہ جب انسان کے بدن سے نکلتی ہیں تو یا تو اس سے وضو واجب ہو جاتا ہے یا غسل واجب ہو جاتا ہے. اب اگر آپ سے کوئی پوچھے نجاست غلیظہ کیا ہے, تو پہلی چیز یہ ہے کہ آپ یہ بتائیں گے کہ انسان کے بدن سے نکلنے والی ہر وہ چیز کہ جس سے وضو یا غسل واجب ہو جائے وہ نجاست غلیظہ ہوتی ہے. اب دیکھیے کہ ہم تھوک پھینکتے ہیں, اس سے غسل لازم ہوتا ہے, وضو لازم ہوتا ہے, تو کیا پتا چلا کہ یہ بھی انسانی بدن سے نکل رہی ہے لیکن یہ نجاست غلیظہ نہیں ہے. ہاں خون کے بارے میں یہ تفصیل ہے کہ انسان کے بدن سے جب خون نکلتا ہے تو یہ خون بھی وضو کو لازم کر دیتا ہے, لیکن خون کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ بہنے والا خون ہو. یعنی کہ جن اعضاء کا وضو یا غسل کے اندر دھونا ضروری ہے ان کے اوپر بہ جائے. اگر وہ بہنے والا خون نہیں ہے تو وہ نجاست غلیظہ نہیں ہے. بدن سے نکلا لیکن چونکہ اس سے نہ وضو فرض ہوا نہ غسل فرض ہوا, تو اس لیے یہ جو بدن سے نکلنے والا وہ خون کہ جیسے ٹک لگ جاتا ہے بعض اوقات چھری وغیرہ کا, تو اب خون تھوڑا سا سم کر آ جاتا ہے, تھوڑا سا نکلتا ہے, بہتا نہیں ہے, یہ بہنے والا خون نہیں ہے, تو یہ خون ناپاک بھی نہیں ہے. جو خون بہنے والا ہوگا جس سے وضو لازم ہو جائے گا تو وہ خون کیا ہوگا؟ نجاست غلیظہ ہوگا. اسی طرح نجاست غلیظہ میں جو دوسری چیز ہے وہ دکھتی ہوئی آنکھ سے پانی نکلنا. جب آنکھ دکھ رہی ہو, آنکھ کے اندر تکلیف ہو, اس وقت جو آنکھوں سے پانی نکلتا ہے یہ نکلنے والا پانی نجاست غلیظہ ہے. اب بعض اوقات ویسے ہی بیٹھے ہوتے ہیں تو آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں, ویسے ہی آ جاتے ہیں, یا بعض اوقات گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں تو آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں, یا ہم روتے ہیں تو بھی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں, لیکن یہ آنسو ناپاک نہیں ہیں. کون سا پانی ناپاک ہے؟ دکھتی ہوئی آنکھ سے. جو دکھتی ہوئی آنکھ سے پانی نکلے گا وہ پانی کیا ہوتا ہے؟ ناپاک ہوتا ہے. اسی طرح اس کے ساتھ دو چیزیں اور ہیں. درد کی وجہ سے آنکھ کے ساتھ یہ شرط ہے کہ وہ دکھتی ہوئی ہو, اور اسی طرح درد کی وجہ سے ناف یا پستان سے جو پانی نکلتا ہے, درد کی وجہ سے ناف سے پانی نکلے یا پستان سے پانی نکلے, یہ پانی بھی نجاست غلیظہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, دو چیزیں ہم نے پڑھی کہ انسان کے بدن سے نکلنے والی ہر وہ چیز جو وضو یا غسل کو لازم کر دے وہ نجاست غلیظہ ہے. اسی طرح دکھتی ہوئی آنکھ سے جو پانی نکلے وہ نجاست غلیظہ ہے. درد کی وجہ سے ناف سے یا پستان سے جو پانی نکلتا ہے یہ پانی بھی نجاست غلیظہ ہے. یہ یاد رکھنا انتہائی ضروری ہے کہ نجاست غلیظہ کا پتہ نہیں ہوتا ہے نا, کہ جو ہماری درد کی وجہ سے جو آنکھوں سے پانی نکل رہا ہے ہمیں چونکہ یہ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ نجس پانی ہے, تو اس لیے ہم اس کو آنکھوں سے اپنے دامن سے کپڑوں سے یوں صاف کرتے رہتے ہیں یا امامے سے یا چادر سے یوں صاف کرتے رہتے ہیں. بھائی یہ پانی تو نجس ہے, یہ پانی جس کو ہم صاف کریں یہ تو نجس ہے, اور اس کی وجہ سے اگر ہمارے کپڑے نجس ہو رہے ہیں اور اتنی مقدار میں نجس ہو رہے ہیں, آگے جب ہم حکم پڑھیں گے تو اس مقدار کا بھی پتہ چلے گا, درہم یا درہم سے زیادہ مقدار میں نجس ہو گئے تو ہماری بعض صورتوں میں نماز ہوگی نہیں, بعض صورتوں میں ہمیں نماز لوٹانی پڑے گی. تو اس لیے ان چیزوں کا سیکھنا ضروری ہے, پتہ ہونا ضروری ہے کہ نجاست غلیظہ کیا ہے. تیسری چیز نجاست غلیظہ, دودھ پینے والے بچے کا پیشاب اور پخانہ, یہ اس لیے اس کو لکھا ہے کہ اس بارے میں, یہ جو دودھ پینے والا بچہ ہوتا ہے نا, جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں, تو بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ خیال ہوتا ہے کہ چونکہ یہ کھانا نہیں کھاتا ہے, غذا نہیں کھاتا ہے, دودھ پیتا ہے, لہذا اس کا جو پیشاب ہے وہ پاک ہے. بہت سارے ذہنوں میں یہ آتا ہے, لوگوں میں یہ بات عام ہے, لیکن یاد رکھیے کہ دودھ پینے والے بچے کا پیشاب بھی نجاست غلیظہ ہے. دودھ پینے والے بچے کا پیشاب بھی نجاست غلیظہ ہے, یا اس کو پاک کرنے میں عموماً لوگ اس طرح پاکی کا خیال نہیں رکھتے کہ جس طرح اس کو پاک کرنا چاہیے. اگر کسی عام کپڑے کے اوپر پیشاب لگ جائے تو اس کو اچھے طریقے سے دھویا جاتا ہے, اور اگر بچے کا پیشاب لگ جائے تو کہتے ہیں یہ چھوٹا بچہ ہے, اس میں تھوڑے سے یوں پانی چھڑک دیتے ہیں, بولتے ہیں پاک ہو گیا. تو یہ یاد رکھیے کہ دودھ پینے والے بچے کا پیشاب یہ کیا ہے؟ نجاست غلیظہ ہے. اور چوتھی چیز جو نجاست غلیظہ ہے, خشکی کے ہر جانور, خشکی کا وہ ہر جانور, ہر جانور کا بہتا خون, انسان کے بارے میں تو ہم نے اوپر پڑھ لیا نا کہ انسان کے بدن سے ایسی چیز کے جو وضو کو لازم کر دے تو وہ نجاست غلیظہ ہے, اس میں خون بھی آ گیا. لیکن اب جو چیز بتائی جا رہی ہے کہ خشکی کے ہر جانور کا بہتا ہوا خون اور مردار کا گوشت, یہ بھی نجاست غلیظہ ہیں, یہ بھی نجاست غلیظہ ہیں. مردار سے مراد وہ جانور ہے, اگرچہ کہ وہ حلال ہی کیوں نہ ہو, جو بغیر ذبح کیے ہوئے مر جائے, جو بغیر ذبح کیے ہوئے مر جائے, تو وہ جانور اگرچہ کہ حلال ہے لیکن ذبح کیے بغیر مر گیا تو اب کیا ہے؟ مردار ہے. اسی طرح کسی کافر مرتد نے کسی جانور کو ذبح کیا تو چونکہ کافر اور مرتد کا ذبیحہ جائز نہیں ہوتا تو یہ جانور بھی جو کافر اور مرتد نے ذبح کیا ہے تو یہ جانور بھی مردار ہی کہلائے گا۔ تو خشکی کے ہر جانور کا بہتا ہوا خون اور اس کے ساتھ مردار کا گوشت یہ بھی کیا ہے؟ نجاست غلیظہ ہیں۔ اسی طرح پانچویں نمبر پر ہر چوپائے کا، جو حرام چوپائے ہیں، حرام جو چوپائے ہیں ان کا پیشاب بھی اور پاخانہ بھی نجاست غلیظہ ہے۔ حرام چوپائے جیسے شیر، کتا، ٹھیک ہے نا، چیتا، ہاتھی، جو حرام چوپائے ہیں ان کا پیشاب بھی نجاست غلیظہ اور ان کا پخانہ بھی نجاست غلیظہ۔ اب یہاں حرام کہا ہے تو اس حرام کہنے کی وجہ ہے، جب ہم چھٹی چیز پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا، جو حلال جانور ہیں اس میں تو کہا کہ حرام چوپائے، جو حلال ہیں ان کا پاخانہ صرف نجاست غلیظہ ہوتا ہے، ان کا پیشاب نجاست غلیظہ نہیں ہوتا ہے۔ جیسے جو حلال جانور ہیں، چوپائے ہیں، ان کا صرف پاخانہ یہ نجاست غلیظہ ہے۔ جیسے گائے ہو گئی، بھینس، اونٹ، بکری، ان سب کا گوبر جو ہوتا ہے، لید گوبر، یہ جو ہے یہ نجاست غلیظہ ہے، ان کا پخانہ پیشاب نہیں۔ حلال چوپایوں کا جو گوبر لید ہوتی ہے یہ نجاست غلیظہ ہے، ان کا پیشاب جو ہے یہ نجاست غلیظہ نہیں ہے۔ دیکھیں حرام جہاں بیان کیا وہاں پہ پیشاب اور پخانہ دونوں نجاست غلیظہ ہیں، لیکن جو حلال چوپائے ہیں ان کا صرف پخانہ نجاست غلیظہ ہے، پیشاب جو ہے وہ نجاست غلیظہ نہیں ہے۔ ساتویں نمبر پر جنگلی سانپ اور مینڈک، ان کا گوشت، کھال، سانپ کا پیشاب بھی، سانپ کا پیشاب بھی اور پخانہ بھی یہ نجاست غلیظہ ہے۔ سانپ کا پیشاب اور پخانہ یہ نجاست غلیظہ ہے۔ اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ جنگلی سانپ اور مینڈک کا گوشت اور کھال بھی نجاست غلیظہ ہے۔ بعض اطباء یعنی جو حکیم لوگ ہوتے ہیں وہ سانپ وغیرہ کی کھال دوائیوں وغیرہ میں ڈالتے ہیں، رگڑتے ہیں، تو یہ نجاست غلیظہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سات چیزیں ہم نے پڑھی ہیں، اور آٹھویں چیز جو نجاست غلیظہ ہے، سور یا خنزیر کا گوشت، کھال، ہڈی، بال، یہ سب نجاست غلیظہ ہے۔ آٹھویں نمبر پر ہم نے پڑھا کہ خنزیر کا گوشت، ہڈی، کھال، بال، سب یہ کیا ہیں؟ نجاست غلیظہ ہیں۔ اسی طریقے سے چھپکلی، جو گھروں کے اندر چھپکلی پائی جاتی ہے، چھپکلی اور گرگٹ کا خون بھی نجاست غلیظہ ہے. نمبر 10، ہاتھی کی سونڈ، ہاتھی کی جو سونڈ کے اندر رطوبت ہوتی ہے، اسی طرح جو درندے چوپائے ہیں، درندے جیسے شیر ہو گیا، چیتا ہو گیا، اور اسی بھیڑیا ہو گیا، ان کا جو لعاب ہے یہ بھی نجاست غلیظہ ہے. ہاتھی کی سونڈ کی رطوبت اب یہ دیکھیں، یہ مختلف چیزوں کے اوپر یہ چیزیں ہو سکتی ہیں. جیسے بچے چڑیا گھر میں جاتے ہیں، ہاتھی کو چیزیں دے رہے ہوتے ہیں اور ہاتھی ان سے چیزیں لے رہا ہوتا ہے. کس چیز کے ذریعے لے رہا ہوتا ہے؟ سونڈ کے ذریعے لے رہا ہوتا ہے. اب اگر اس کے سونڈ کی رطوبت بچے کے ہاتھ کے اوپر یا بڑے کے ہاتھ کے اوپر، لوگ بچے بڑے سب دے رہے ہوتے ہیں، وہ رطوبت لگ گئی تو یہ رطوبت کیا ہے؟ ناپاک ہے. اسی طرح جتنے بھی درندے چوپائے ہیں، درندے چوپائے، ان کا جو لعاب ہوتا ہے یہ بھی کیا ہوتا ہے؟ نجاست غلیظہ. یہ مختصر وہ چیزیں تھیں کہ جو نجاست غلیظہ کے زمرے میں آتی ہیں. اب آپ اگر ان چیزوں کو یاد کر لیں گے اور بار بار دہرائیں گے کہ بھی ہم نے پڑھا تھا نجاست غلیظہ بھی ہوتی ہے، تو وہ نجاست غلیظہ کی چیزیں بیان کر دی گئی ہیں کہ یہ چیزیں کیا ہیں؟ نجاست غلیظہ ہیں. اور یہ کوئی یاد کرنا 10-11 چیزیں یاد کرنا مشکل نہیں ہے. بہت ساری وہ چیزیں ہیں کہ جن کو ہم نے صرف ذہن میں دہرانا ہے، ہمارے ارد گرد پائی جا رہی ہیں. دیکھیں نا، اب اپنے بدن سے نکلنے والی چیز کہ جو غسل وضو کو واجب کر دے، کیا ہمیں اس کا پتہ نہیں ہے؟ صرف ہمارے ذہن میں ہونا ضروری ہے. اچھا، اب یہ تو تھی نجاست غلیظہ. اب نجاست کی دوسری قسم جو ہے وہ ہے نجاست خفیفہ. نجاست خفیفہ کون کون سی چیز ہوتی ہیں؟ نجاست غلیظہ کے مقابلے میں نجاست خفیفہ جو ہیں وہ مختصر سی چیزیں ہیں. اب یہاں پہ ہم نے یہ دیکھے، 6 نمبر پہ نجاست غلیظہ میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ حلال جانور جو ہوتے ہیں ان کا پاخانہ یہ نجاست، لیکن ان کا پیشاب کیا ہوگا؟ نجاست خفیفہ. جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے یا حلال جانور جس کو بولتے ہیں، ان کا جو پیشاب ہے یہ نجاست خفیفہ ہے. یہ نجاست خفیفہ ہے. اسی طرح نمبر 2، یہ ایک تھا، جس پرندے کا گوشت حرام ہے، گوشت حرام ہے. آپ کے ذہن میں ہیں کوئی ایسے پرندے جن کا گوشت حرام ہو؟ ہے، کوا، چیل اور شکرا، باز، گد. آپ کو بھی پتا ہے یار، آپ جانتے ہیں. تو جس پرندے کا گوشت حرام ہے، چاہے وہ شکاری ہو چاہے وہ غیر شکاری ہو، اس کی جو بیٹ ہوتی ہے، اس کی بیٹ جو ہوتی ہے، یہ نجاست خفیفہ ہے. اچھا، اسی میں نجاست غلیظہ میں ایک اضافہ اور اس کے تحت آ گیا، وہ پرندے جو اونچا نہیں اڑ سکتے ہیں ان کی بیٹ نجاست غلیظہ ہوتی ہے. جیسے بطخ ہوتی ہے نا، اور مرغی، ان کی بیٹ کیا ہے؟ نجاست غلیظہ ہے. اور جس پرندے کا گوشت حرام ہو کھانا اس کی بیٹ نجاست خفیفہ ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہ نجاست غلیظہ اور خفیفہ تقریباً آپ کے سامنے ہیں، اب ہم نے یہ تو پڑھ لیا، جان لیا کہ یہ نجاست غلیظہ ہے اور یہ نجاست خفیفہ ہے، اب ان کا حکم کیا ہے؟ اب ان کا حکم کیا ہے؟ یہ اگر ہمارے کپڑے پر لگ جائے، ہمارے بدن پر لگ جائے، تو ان کے ہوتے ہوئے ہمارے لیے نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ کن صورتوں میں جائز ہے، کن صورتوں میں جائز نہیں ہے؟ اب جہاں تک ان کے حکم کا تعلق ہے، غلیظہ اور خفیفہ کا حکم، یہ یہاں پہ میں لکھ رہا ہوں، اس حکم کی بھی دو قسمیں کرتے ہیں کہ یہ نجاست غلیظہ یا خفیفہ یہ کپڑوں یا بدن پر لگی ہے، کپڑوں یا بدن یا کسی اور چیز پر لگی ہے، یا پانی میں گری ہے، ٹھیک ہے؟ یہ نجاست غلیظہ ہے یا نجاست خفیفہ، یہ دونوں کی بات کی جا رہی ہے، نجاست غلیظہ یا خفیفہ یہ کپڑوں، بدن یا کسی چیز پر لگیں اس کا حکم الگ ہوتا ہے، اگر یہ پانی میں گریں تو اس کا حکم الگ ہوتا ہے، کسی بھی رقیق چیز میں گریں، اگر نجاست غلیظہ یا خفیفہ دونوں میں سے کوئی ایک، اس کا ایک قطرہ بھی کم پانی میں گر گیا، کس پانی میں؟ کم پانی کون سا ہوتا ہے وہ بھی میں عرض کرتا ہوں، کم پانی میں گر گیا اگرچہ ایک قطرہ ہو، تو وہ پانی کو کیا کر دے گا؟ ناپاک۔ یعنی کہ اگر نجاست غلیظہ یا خفیفہ یہ کم پانی میں، کم پانی کتنا ہوتا ہے؟ کم پانی جو داہ دردے سے، داہ در داہ، ایک حوض ہوتا ہے 10x10، یعنی کہ 10 ہاتھ اس کی لمبائی ہو، 10 ہاتھ اس کی چوڑائی ہو، ٹھہرا ہوا جاری پانی بھی جو ہے اس میں بھی اگر نجاست گر جائے تو وہ ناپاک نہیں ہوتا، جاری پانی، جو رکا ہوا پانی ہے، اب اس میں ایک کم پانی ہوتا ہے، ایک زیادہ پانی ہوتا ہے، جو حوض داہ در داہ ہو، یعنی اتنا بڑا حوض ہو کہ 10 ہاتھ لمبا ہو، 10 ہاتھ چوڑا ہو، یا ہماری زبان میں آج کل کی اس میں یوں کہہ لے کہ تقریباً 225 اسکوائر فٹ لمبائی چوڑائی ہو ٹوٹل ملا کر، وہ داہ در داہ حوض کہلاتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ جاری پانی کے حکم میں ہوتا ہے، اس میں اگر نجاست گرتی ہے تو وہ ناپاک نہیں ہوتا، بشرط یہ کہ اس سارے کے اندر پانی ہو، لیکن اس پانی کی کوئی مقدار نہیں ہے، لیکن اتنا ہو کہ اس کا چلو لے تو نیچے سے زمین زہر نہ ہو، یہ نہیں کہ وہ پورا بھرا ہوا ہو، یہ ضروری نہیں، اس پورے دا در دا حوض کے اندر اتنا پانی ہو، پورے حوض کے اندر پانی ہو اور چلو لیں تو نیچے سے زمین نہ کھلے، اگر اتنا بھی پانی ہے اس کے اندر یہ نجاست غلیظہ اور خفیفہ پڑ گئی تو یہ ناپاک نہیں ہوگا، لیکن جو اس حوض سے کم والے حوض ہوتے ہیں تو وہ اس کے اندر نجاست غلیظہ یا خفیفہ گر جائے تو وہ اس کو کیا کر دے گی؟ ناپاک کر دے گی۔ نجاست غلیظہ اور خفیفہ پانی میں گرے، یہ ایک حکم ہے، نجاست غلیظہ اور خفیفہ کپڑوں یا بدن پر لگیں یا دوسری چیزوں پر لگیں تو ان کا دوسرا حکم اب بیان ہوگا، ٹھیک ہے؟ اب اس میں بھی پھر اس اعتبار سے قسمیں ہیں کہ اب نجاست غلیظہ کا حکم دیکھ لیتے ہیں، خفیفہ کا الگ بیان کیا جائے گا، نجاست غلیظہ کا حکم، اب نجاست غلیظہ اگر درہم کی مقدار کے برابر ہو، درہم کی مقدار کے برابر ہوگی، زیادہ ہوگی یا کم ہوگی، یعنی ہمارے جسم یا بدن پر جہاں نجاست لگی ہے تو یہ دیکھا جائے گا، یہ رقیق نجاست کی بات ہو رہی ہے، رقیق یعنی جو پتلی نجاست ہوتی ہے، گاڑی نجاست نہیں، یا دونوں کی بات ہے۔ درہم سے کیا مراد ہے، میں آگے اس کا فرق بیان کرتا ہوں۔ درہم کی مقدار کے برابر جسم پر کپڑے پر لگی ہے، یا درہم کی مقدار سے زیادہ لگی ہے، یا درہم کی مقدار سے کم لگی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب نجاست بھی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک پتلی نجاست ہوتی ہے جیسے پیشاب ہے، ایک گاڑھی نجاست ہوتی ہے جیسے گوبر ہے، ٹھیک ہے۔ دونوں کے اعتبار سے درہم کی مقدار کے حکم میں فرق ہے۔ اگر پتلی نجاست ہے جیسے پیشاب ہے، ٹھیک ہے، اگر یہ جسم یا کپڑوں پر لگی ہے تو اس میں اگر یہ درہم سے زیادہ لگی ہے، درہم سے زیادہ لگی، اب ہمیں یہ کیا پتا ہوگا کہ درہم کتنا ہوتا ہے، تو فقہا نے یہ فرمایا کہ درہم سے مراد یہ ہے کہ اپنی یہ ہتھیلی، یہ آپ بالکل سیدھی رکھیں، اور ہتھیلی میں یہ جو درمیان والی جگہ ہے اس کے اوپر پانی ڈالتے جائیں، بالکل سیدھی رکھیں اور اس کے اوپر پانی ڈالتے جائیں، تو جتنا پانی آپ کی ہتھیلی کے اوپر رک جائے وہ درہم کی مقدار ہے۔ جتنا پانی آپ کی ہتھیلی کے اوپر رک جائے، اس کو یوں نہیں روکنا، ہتھیلی بالکل سیدھی رکھنی ہے، تو آپ پانی ڈالتے جائیں، جتنا پانی آپ کی ہتھیلی کے اوپر رک جائے یہ کس چیز کی مقدار ہے؟ درہم کی مقدار ہے۔ دیکھیں کتنی آسانی شریعت نے بیان کر دی ہے کہ آپ آج کے دور میں درہم ہی ڈھونڈتے رہتے اور درہم ملے ہی نہیں آپ کو، تو شریعت نے بتا دیا کہ بھائی آپ پریشان نہ ہوں، آپ ہتھیلی سیدھی کریں، پانی ڈالیں، جتنا پانی آپ کی ہتھیلی پہ رک جائے تو یہ درہم کی مقدار ہے۔ اب درہم کی مقدار، یہ تین چیزیں بیان کی ہیں کہ برابر ہو، زیادہ ہو یا کم ہو، تین چیزیں بیان ہوئی نا، رقیق نجاست، پتلی نجاست لگی ہے، اب وہ درہم کی مقدار سے کم ہو یا برابر ہو یا زیادہ ہوگی۔ یہ جو ہاتھ کے اوپر ہم نے بتایا ابھی، درہم کی مقدار جو آپ نے سنی ہے، جو نجاست لگی ہے، یا تو اس سے کم ہوگی یا اس کے برابر ہوگی یا زیادہ ہوگی، اور تو نہیں ہوگی نا، زیادہ جتنی بھی ہو، بھلے پورا کپڑے ہی نجس کیوں نہ ہو جائے۔ تو اب اگر درہم کی مقدار سے زیادہ ہے اور ہمارے جسم کے اوپر وہ نجاست لگی ہوئی ہے یا کپڑوں کے اوپر لگی ہوئی ہے اور ہم نے اسی حالت میں نماز پڑھ لی، زیادہ درہم سے زیادہ ہے، تو اس حالت میں نماز ہوگی ہی نہیں، نماز ہوگی ہی نہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ دکھتی ہوئی آنکھ سے پانی نکلا، دکھتی ہوئی آنکھ سے پانی نکلا، یہ پانی کیا ہے؟ ناپاک ہے۔ اب اگر کسی کے نکلا، اس نے یوں کر دیا، پھر نکلا، پھر یوں کر دیا، پھر نکلا، پھر یوں کر دیا، اور پتہ چلا کہ یہ پوری جگہ ہی جو ہے اس نجاست سے کیا ہو گئی؟ آلودہ ہو گئی۔ اب اس کے اوپر اگر نجاست لگ گئی ہے تو اس کو دیکھیں گے کہ یہ درہم سے کم ہے، برابر ہے یا زیادہ۔ اگر زیادہ ہے اور نماز پڑھ لی ہے تو نماز نہیں ہوئی، بلکہ اس صورت میں سستی کے ساتھ پڑھنا یہ گناہ ہے، نماز ہوگی ہی نہیں۔ اور اگر اس کو ہلکا جانے، یار کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو دھونے کی، میں کون سا کوئی اتنا عالیشان کام کر رہا ہوں، معاذ اللہ، نماز کو ہلکا جانتے ہوئے کہ بھائی اس کے لیے کہ اتنی اہتمام کی ضرورت نہیں ہے، بس نماز پڑھنی چاہیے، میں نے پڑھ لی، تو جو ہلکا جانتے ہوئے نجاست لگی ہوئی ہے اور اس کو نماز کو ہلکا جانتے ہوئے نجاست کے ساتھ نماز پڑھ لے، تو فقہا نے فرمایا یہ کفر ہے کہ وہ نماز کو ہلکا جان رہا ہے۔ ہم تو ایسا ہوتا نا کہ اگر کسی محفل اور مجلس میں جاتے ہیں تو اچھے کپڑے پہن کر آتے ہیں، اصل تو ہمیں جب نماز کی حالت میں ہے تو بالکل اچھے کپڑے پہن کر آئے، اچھی حالت میں ہے تو ہم اس بات کا اہتمام نہیں کرتے، مسجد میں آ جاتے ہیں جیسی جسم سے بدبو ہو، جیسے لباس میں ہو، بس نماز پڑھنی ہے۔ تو اب یہ ہے نماز کو، یعنی کہ اب یہ بتانے کا مقصد، یہ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہماری نظر میں گویا کہ نماز کی کوئی وقت نہیں ہے، جیسے بھی کپڑوں میں مسجد میں چلے جاؤ چلے جاؤ، لیکن اگر کسی محفل میں جانا ہے، شادی میں جانا ہے، تو وہاں پہ کپڑے استری وغیرہ کر کے جاتے ہیں نا یار، چار بندے دیکھیں گے، چار بندوں سے شرم آتی ہے، اللہ کے گھر میں آتے ہوئے شرم نہیں آتی ہے. تو اس لیے نماز کو ہلکا جاننا یہ کفر ہے. تو اب اگر جو نجاست کپڑوں پر لگی ہے یہ اگر درہم سے زیادہ ہے اور اس نجاست کی حالت میں نماز ادا کر لی تو نماز ہوگی ہی نہیں. اور اگر درہم کی مقدار کے برابر ہے کہ اگر مقدار جو ہے نجاست کی درہم کی مقدار کے برابر ہے، نہ کم ہے نہ زیادہ ہے، برابر ہے، تو اس صورت میں نماز مکروہ تحریمی ہوگی. مکروہ تحریمی فعل جو ہوتا ہے یہ بھی ناجائز اور گناہ ہوتا ہے، اور اس صورت میں نماز واجب الادا ہوتی ہے، یعنی فرض تو ادا ہو جاتے ہیں لیکن اس مکروہ تحریمی کی وجہ سے نماز میں نقص آ گیا، کمی آ گئی، اس کمی کو پورا کرنے کے لیے نماز کو دوبارہ دہرایا جائے گا. یہاں ہوئی نہیں ہے، پہلے والی صورت میں ہوئی نہیں ہے، یہاں فرض ادا ہو گئے ہیں لیکن فرض کی ادائیگی میں کمی رہ گئی ہے، اس کمی کو پورا کرنے کے لیے دوبارہ دہرایا جائے گا. اور اگر نجاست جو ہے وہ ایک درہم سے کم ہے، اس صورت میں کپڑوں یا بدن کے اوپر لگی ہے، اس صورت میں نماز ہو جائے گی اور اس کا دور کرنا سنت ہے، اس کا دور کرنا سنت ہے. یہ دیکھیں نماز کے اعتبار سے حکم یہ بیان کیا جا رہا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ جس کی یہاں بیٹ لگی ہوئی ہے بولے یہ تو درہم سے کم ہے تو لگی رہنے دے گا، ویسے لگی نہیں رہنے دینی. یہ شریعت نے نماز کے اعتبار سے ہمیں نجاست غلیظہ کے احکام بیان کیے ہیں کہ چلو درہم سے کم ہے تو نماز اگر اس صورت میں پڑھ لو گے تو نماز ہو جائے گی، لیکن اس نجاست کو لگے دینا کوئی اچھی بات نہیں ہے. بولے یار درہم سے کم ہی لگی ہوئی ہے، کوئی زیادہ تھوڑی ہے. تو اگر درہم کی مقدار سے زیادہ تو نماز ہوگی نہیں، درہم کی مقدار کے برابر تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی، اور درہم کی مقدار سے کم ہے تو نماز ہو جائے گی لیکن خلاف سنت ہے، اس کو بھی دوبارہ پڑھ لینا بہتر ہے. ٹھیک ہے، یہ پتلی نجاست تھی، رقیق تھی، پیشاب کی طرح تھی. اور اگر نجاست جو ہے یہ اس کا حکم بیان کیا، اور دوسرا اس کا حکم یہ ہے کہ اگر نجاست دلدار ہے، یعنی نجاست گاڑی ہے، جیسے پاخانہ لگ گیا، گوبر لگ گئی، اب اس میں درہم سے کم یا زیادہ ہونے سے کیا مراد ہے؟ یہاں دیکھیں لمبائی چوڑائی کو دیکھا ہے، یہاں پہ ہم نے بولا نا کہ درہم کی مقدار، یہاں پہ اس کی لمبائی چوڑائی کو دیکھیں گے، اگر اتنی لمبی چوڑی ہے کہ درہم کی مقدار ہو جاتی ہے تو یہ حکم ہے. لیکن اگر نجاست گاڑی ہے اس میں لمبائی چوڑائی کو نہیں دیکھیں گے، اس کے وزن کو دیکھیں گے. اگر نجاست گاڑی ہے تو پھر اس کے، اگر وہ درہم نہیں بلکہ اتنی سی جگہ کے اوپر اگر اتنی نجاست لگی ہوئی ہے، وہ یہاں درہم سے مراد یہ ہے 4.5 ماشے، ساڑھے چار ماشے گرام کے اعتبار سے اگر لیں تو کتنے گرام ہوتے ہیں؟ 4.5 ماشے کا جو گرام کے اعتبار سے وزن ہے، کیونکہ ہم ماشے تو نہیں سمجھتے، وہ ہے 4.374 گرام، 4.374 گرام. اگر نجاست گاڑی ہے تو اس صورت میں لمبائی چوڑائی کو نہیں دیکھیں گے، اس کے وزن کے اعتبار سے دیکھیں گے کہ اگر یہ 4.374 گرام جتنی لگی ہوئی ہے اس کے برابر ہے، کم ہے یا اس سے زیادہ ہے، چار ماشے ساڑھے چار ماشے سے کم ہے، برابر ہے، زیادہ ہے، کم ہے تو وہی والا حکم ہوگا سنت اس کا، اور یعنی اگر کم ہے اس صورت میں نماز پڑھ لی نماز ہو جائے گی اور اس کا دور کرنا سنت تھا، اگر برابر ہے تو اس صورت میں نماز پڑھ لی تو مکروہ تحریمی واجب الیادہ، اگر زیادہ ہے اس سے تو نماز ہوگی نہیں، اور نماز کو ہلکا جانتے ہوئے اس نجاست کے ساتھ اگر نماز پڑھ لی ہے تو یہ کفر ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ تھا نجاست کے احکام سے متعلق. اب یہ نجاست غلیظہ دیکھ لیا ہم نے، نجاست خفیفہ دیکھ لیا، نجاست غلیظہ کا حکم پڑا ہے، نجاست غلیظہ کا حکم پڑا ہے کہ اگر رقیق پتلی نجاست ہے تو لمبائی چوڑائی کے اعتبار سے اس کو ماپیں گے، درہم کی مقدار سے کم، زیادہ یا برابر، اور اگر گاڑی نجاست ہے تو پھر اس کو لمبائی چوڑائی کے اعتبار سے نہیں بلکہ مقدار کے اعتبار سے دیکھیں گے کہ یہ ساڑھے چار ماشے سے کم ہے، ساڑھے چار ماشے کے برابر ہے، یا ساڑھے چار ماشے سے زیادہ ہے. اب نجاست خفیفہ کا حکم، یہ تو تھا نجاست غلیظہ کا حکم، اب نجاست خفیفہ کا کیا حکم ہے؟ یعنی کہ جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کا پیشاب اگر لگ جائے جسم پر یا کپڑے پر تو اس کا کتنا حکم ہوگا؟ تو نجاست خفیفہ کا حکم یہ ہے کہ جس جگہ پر لگی ہوئی ہے، کپڑے کے جس حصے پر لگی ہوئی ہے یا بدن کے جس حصے پر لگی ہوئی ہے، یہ دیکھیں گے کہ چوتھائی کپڑے کے جس حصے پر لگی ہے یا بدن کے جس عضو پر لگی ہے، یہ جو نجاست لگی ہے یہ اس کپڑے کے اس حصے کے چوتھائی سے کم ہے، چوتھائی کے برابر ہے یا چوتھائی سے زیادہ ہے. فرض کے ہاتھ کے اوپر لگی ہے، ہاتھ کہاں تک ہوتا ہے؟ اب ہاتھ کے اوپر لگی ہے تو اب ہاتھ ہمارا نجس ہو گیا نجاست خفیفہ سے. اب اگر لگی ہے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ چوتھائی حصہ ٹوٹل ہاتھ کا، یعنی ٹوٹل ہاتھ کے چار حصے کریں، ٹوٹل ہاتھ کے چار حصے کریں تو یہ دیکھیں گے کہ یہ چوتھائی سے کم ہے یا چوتھائی کے برابر یا اس سے زیادہ ہے. اگر نجاست خفیفہ یا فرض کیا کہ ہماری جو ہے وہ دامن پر لگی ہے یا ہمارے بازو کے اوپر لگی ہے، تو اس میں کپڑے کے اوپر لگی ہے تو اس میں یہ دیکھیں گے کہ اس کا چوتھا حصہ کتنا بنتا ہے، ٹوٹل کتنا ہے. فرض کیا کہ بھئی ایک ہمارا عضو ہے وہ چار انچ کا ہے تو اس کا چوتھا حصہ کتنا بنا؟ ایک انچ بنا، ٹھیک ہے نا؟ تو نجاست خفیفہ کے لیے حکم یہ ہے، اگر وہ کپڑے یا بدن کے کسی بھی جگہ پر لگی ہے، جس جگہ پر لگی ہے، پورے کپڑے کا نہیں، جس جگہ پر لگی ہے اس کی چوتھائی سے کم ہے، تو اس صورت میں اگر اس کے ہوتے ہوئے نماز پڑھ لی ہے تو نماز ہو جائے گی، نماز ہو جائے گی. لیکن وہی تھا کہ اس کو دھو لینا سنت ہے، بہتر یہ تھا کہ اس کو پاک کر لیتے. اور اگر چوتھائی یا اس سے زیادہ لگی ہے اور ہم نے نماز پڑھ لی ہے تو اس صورت میں نماز ہوگی ہی نہیں. خفیفہ میں درہم نہیں، خفیفہ میں چوتھائی کا اعتبار ہے، اور یہاں نجاست غلیظہ میں اگر پتلی ہے تو درہم کا مقدار لمبائی اور چوڑائی میں، اور اگر گاڑی ہے تو پھر وزن کا اعتبار. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ مشکل تو نہیں ہو رہی سمجھنے میں؟ تو یہ نجاست خفیفہ کا حکم بیان کیا. اب اگر فرض کیا کہ جیسے ہم نے یہ تو حکم بیان کیا کہ درہم کے برابر لگی ہو یا درہم سے کم لگی، اور ضروری تو نہیں ہے نا کہ جب بھی لگے وہ درہم سے ایک ہی جگہ پر لگے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نجاست مختلف جگہوں پر لگی ہوئی ہوتی ہے، جیسے خون نکلتا ہے بہرا ہوتا ہے تو تھوڑا سا ادھر لگ گیا، تھوڑا سا ادھر لگ گیا، تھوڑا سا ادھر لگ گیا، اب کیا کریں گے؟ اگر نجاست غلیظہ یا خفیفہ جسم یا بدن کے مختلف حصوں کے اوپر لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا، جیسے نجاست غلیظہ مختلف جگہوں پر لگ گئی ہے، پھر اس کو جمع کریں گے، یعنی اندازہ کریں گے، خون فرض کیا یہاں پہ لگ گیا، یہاں پہ لگ گیا، یہاں پہ لگ گیا، یہاں پہ لگ گیا، چار پانچ جگہوں کے اوپر، جسم کے اوپر، کپڑوں کے اوپر خون لگ گیا، چھینٹے چھینٹے لگے ہوئے ہیں، تو اب ہم غور کریں گے کہ اگر ان سب کو جمع کیا جائے تو کیا یہ درہم کی مقدار بنے گی؟ خون دلدار گاڑی نجاست ہے، خون جو ہے وہ گاڑی نجاست، پتلی نجاست نہیں ہے، صحیح ہے؟ اگر پتلی نجاست لگی ہے تو ہم یہ دیکھیں گے مختلف جگہوں کے اوپر لگی ہے، جیسے پیپ وغیرہ لگی ہے، تو یہ درہم کی مقدار کے برابر بن رہی ہے یا نہیں؟ اگر اس ٹوٹل کو جمع کر کے ہمارا یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ یار یہ درہم جتنی تو ہو رہی ہے، تو اس صورت میں بھی وہی حکم ہوگا، درہم سے کم ہوگی تو نماز، مجموعے کو دیکھیں گے، مجموعہ اگر درہم سے کم ہے تو نماز ہو جائے گی، خلاف سنت ہوا، اور اگر برابر ہے تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی، اور اگر زیادہ ہے تو اصلا نماز ہوگی نہیں. اچھا، اگر نجاست غلیظہ اور خفیفہ آپس میں مل جائیں تو یہ ساری کی ساری کیا ہو جائے گی؟ نجاست غلیظہ ہو جائے گی. تو یہ کچھ احکام تھے جو نجاست غلیظہ اور خفیفہ سے متعلق تھے، وہ میں نے عرض کیے ہیں. اب کچھ وہ چیزیں کہ جو ہمارے جسم یا کپڑوں کے اوپر لگتی ہیں لیکن اس میں ہم کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں کہ یار یہ پاک ہے یا ناپاک ہے. جو نجس چیزیں تھیں وہ تو میں نے آپ کو خفیفہ بھی بیان کر دی، غلیظہ بھی بیان کر دی. اب بعض ایسی چیزیں ہیں کہ جو پاک ہوتی ہیں، ان کی پاکی کا حکم ہوتا ہے، اب وہ بیان کروں گا تاکہ غلیظہ، خفیفہ اور وہ پاک چیزوں کے بارے میں آپ کو پتہ چل جائے. اب
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
اب ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جو پرندے اڑ نہیں سکتے ہیں، نیچا اڑتے ہیں، ان کی بیٹ کیا تھی؟ اور جو پرندے جن کا گوشت حرام ہے، ان کی بیٹ کیا تھی؟ نجاست خفیفہ. جو حلال پرندے ہیں اور اونچا اڑتے ہیں، اونچا اڑنے سے مراد یہ بطخ اور مرغی تو اڑ نہیں سکتی ہیں، اور اڑتی تو تھوڑا سا اڑ سکتی ہیں، جو اونچے اڑتے ہیں حلال پرندے، کیونکہ حرام جن کا گوشت ہے وہ تو یہاں لکھ چکے، ان کی بیٹ کیا ہے؟ نجاست خفیفہ. جو حلال پرندے اونچا اڑتے ہیں، دیکھیں کبھی حلال پرندے، دیکھیں کبھی جو اونچا اڑتے ہیں؟ ہاں، کبوتر، چڑیا، مرغابی وغیرہ، تیتر بٹیر، ٹھیک ہے. اب ان کی جو بیٹ ہے، ان کی بیٹ رہ گئی تھی نا، ان کی بیٹ پاک ہے. مراد یہ ہے کہ اگر یہ کپڑوں پر لگ گئی ہے تو یہ کپڑے ناپاک نہیں کہلائیں گے، ٹھیک ہے. بعض اوقات جیسے نماز کے لیے آ رہے ہوتے ہیں نا، تو پتہ چلتا ہے یہاں بیٹ لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. اب اس میں یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ کس پرندے کی بیٹ ہے، مرغی کی ہے، بطخ کی ہے، تو یہ نجاست غریزہ میں چلی جائے گی. حرام پرندے ہیں جن کا گوشت حرام ہے، اگر ان کی بیٹ ہے تو نجاست خفیفہ میں چلی جائے گی. اگر اونچا اڑنے والے پرندے ہیں جو حلال پرندے ہیں، جن کا گوشت کھانا جائز ہے، اگر ان کی بیٹ ہے تو یہ کیا ہے؟ پاک ہے. لیکن پاک ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ سامنے اس کو لگا کر رکھیں تو پاک ہے، یعنی پاک اس اعتبار سے ہے کہ نماز پڑھ لیں گے تو اس میں نماز کے اوپر کوئی وہ نہیں پڑے گا، اثر نہیں پڑے گا، ٹھیک ہے نا؟ باقی ناپسندیدہ چیز تو ہے ہی وہ جی، اس میں غور و فکر کرنا ہوگا کہ کون سا ہو سکتا ہے، یا کسی سمجھدار سے پوچھنا ہوگا یار یہ کس چیز کی بیٹ ہے۔ اور دوسری چیز جو میں نے نجاست غلیظہ پڑھاتے وقت آپ کو بیان کی تھی، جو خون بہا نہ ہو، جسم سے نکلے اور وہ بہا نہ ہو۔ یہاں ہم نے لکھا تھا نا کہ خشکی کے ہر جانور کا بہتا خون، اور پھر انسان کے بدن سے نکلنے والی ہر وہ چیز جو وضو کو توڑ دے، اس میں خون کا ذکر کیا تھا۔ اب خون اگر بہنے والا ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا، وہ خون بھی ناپاک ہے، اور اگر خون بہا نہیں ہے تو وضو بھی نہیں ٹوٹا اور یہ خون ناپاک بھی نہیں ہے۔ اسی طرح گوشت، تلی یا کلیجی، گوشت کے اندر بعد ذبح، یعنی جس کو ذبح کر لیا گیا جانور کو، ذبح کرنے کے بعد گوشت کے اندر جو خون ہے، یہ خون ناپاک نہیں ہے۔ یہ خون لگ گیا تو یہ ناپاک نہیں ہے۔ ہاں اگر یہ خون، یہ گوشت رکھا ہوا تھا اور اس کو وہ بہنے والا ناپاک خون لگ گیا، تو اب یہ اس ناپاکی کے لگنے کی وجہ سے یہ کیا ہو گیا، ناپاک ہو گیا، اس کو دھو کر پھر پکانا ہوگا۔ اسی طرح پیشاب کی باریک چھینٹیں، پیشاب کی انتہائی جو سوئی کی نوک کے برابر باریک چھینٹیں ہیں، ان سے بچنا عموماً دشوار ہوتا ہے، تو شریعت نے ان سے بچنے کی دشواری کی وجہ سے ان کو معاف رکھا ہے، ان کے اوپر ناپاکی کا حکم نہیں ہے۔ پیشاب کی چھینٹیں نہیں، پیشاب کی باریک چھینٹیں، جو فقہا لفظ بیان کرتے ہیں اس کے ہر ایک لفظ کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ اب یہ نہیں کہ پیشاب کی چھینٹیں پاک ہوگی، نہیں، پیشاب کی چھینٹا باریک بھی ہوتا ہے، زیادہ بھی ہوتا ہے، تو یہ باریک کی قید کے ساتھ ہے، اس کا لحاظ رکھنا ہے۔ راستے کی کیچڑ، جیسے بارش ہو جاتی ہے، راستے کی کیچڑ، جبکہ اس کے بارے میں یہ پتا ہو کہ اس میں نجاست شامل نہیں ہو رہی، ہاں اگر ہمارے سامنے یہ گٹر ابل رہا ہے، نجاست اس میں جا رہی ہے، تو اب یہ پاک نہیں کہلائے گی۔ جس کے بارے میں پتا نہیں ہے کہ اس میں واقعی کوئی نجاست ملی ہوئی ہے یا نہیں، جیسے بارش ہو جاتی ہے تو اب جو ہے وہ چھینٹے اڑتے ہیں، اب جس جگہ کے بارے میں پتا ہے کہ یہاں، ہاں یہاں پہ گٹر ابھر رہا ہوتا ہے، گٹر کا پانی کھڑا ہوتا ہے عموماً، تو جس کے بارے میں یقین ہو کہ اس میں نجاست ملی ہوئی ہو تو وہ تو ناپاک ہوگا، اور جس میں نجاست ملنے کا یقین نہیں ہے تو وہ کیا ہے، راستے کی کیچڑ کیا ہے، وہ ناپاک نہیں ہے، پاک ہے۔ اچھا ایک اہم بات کہ بعض اوقات جو ہے وہ کتا کپڑوں کو چھو جاتا ہے، کتا اگر کپڑوں کو چھو جائے تو کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے، اگرچہ کہ کتا گیلا ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ کہ کتا، ہاں یعنی کتے کے جسم کے اوپر نجاست نہیں لگی ہوئی، تو وہ جو کتے کی چمڑی ہے، جو چمڑا ہے، جو کھال ہے، یہ چھونے سے یہ بندے کا جسم یا کپڑے ناپاک نہیں ہوتے ہیں، اگرچہ کہ وہ تر ہی کیوں نہ ہو۔ ہاں اگر اس کے جسم پر پہلے سے نجاست لگی ہوئی تھی، اب تر بھی ہو گئی اور وہی نجاست والی جگہ ہمیں لگ گئی، تو وہ جگہ ناپاک ہو جائے گی، لیکن اگر اس کے جسم پر کوئی نجاست نہیں لگی ہوئی اور جو ہے وہ گیلا بھی ہے اور ہمارے کپڑوں کو ٹچ کر گیا یا بدن کو ٹچ کر گیا تو یہ اس سے کپڑے یا بدن ناپاک نہیں ہوگا. ہاں کتے کی جو لعاب ہوتی ہے, لعاب یہ جو رال ٹپکتی ہے, جو منہ کے اندر لعاب ہوتی ہے, یہ ناپاک ہے, یہ ناپاک ہے. اس سے ان لوگوں کو عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ جو کتوں کو اپنے ساتھ سلاتے کھلاتے بٹھاتے ہیں, ان کا سونا اٹھنا بیٹھنا ہی کتوں کے ساتھ ہوتا ہے, جیسے ان کا بیڈ ہوتا ہے ساتھ کتے کا بیڈ ہوتا ہے, خود بھی کھا رہے ہوتے ہیں ساتھ کتا بھی کھا رہا ہوتا ہے. تو پاکی ناپاکی بیان کرنے کا مطلب یہ کہ شرعی حکم بیان کرنا. اب کتے کا لگنا یہ ناپاک نہیں ہے, صرف کتا جسم سے لگ جائے یہ ناپاک نہیں ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندہ کتے کو اٹھا لے, کیا ناپاک تھوڑی ہے یہ شرعی حکم بیان کیا جا رہا ہے. لیکن کتا کتا ہی ہوتا ہے, تو کتوں کے ساتھ اس طرح کی دوستی اور اس طرح کا ان کو ساتھ بٹھانا کھلانا یہ اچھا نہیں ہے. بلکہ بلا وجہ اگر کتا کسی گھر میں ہو, کوئی اس کے رکھنے کا سبب نہیں ہے, بس شوق ہی ہے, تو یہ کتے کا ہونا گھر میں رحمت کے فرشتوں کے داخلے کی پابندی کا سبب ہے. اس کتے کی وجہ سے گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں. ہاں حفاظت کی وجہ سے رکھا ہے یا کوئی وہ مقصد کہ جس کی شریعت نے اجازت دی ہے, اگر وہ مقصد ہے تو پھر اس صورت میں گناہ والی بات نہیں ہے. لیکن اگر کوئی مقصد نہیں ہے, شوق ہے کتے کو ساتھ رکھنا ہے, بندوں کو دور کرنا ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو بندوں سے نفرت ہوتی ہے کتوں سے محبت ہوتی ہے, کتوں کو گلے سے لگا کر رکھتے ہیں رشتہ دار دور دور, تو ایسے لوگوں سے نہیں بننا ہم نے. تو یہ کتے کو لگنے سے متعلق یہ ایک بات میں نے عرض کر دی ہے تاکہ یہ ذہن میں رہے, کسی کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ یار ہم نے مدنی چینل میں سنا تھا کہ کتا لگنے سے جسم ناپاک نہیں ہوتا ہے, تو اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کتے کو اٹھا کر پھریں. صحیح, یہ ایک شرعی حکم تھا جو بیان کر دیا ہے. اچھا یہ سات نمبر, جانور چاہے حلال ہو چاہے حرام ہو, اس کی ہڈی دانت, جبکہ اس کے اوپر کوئی چکنائی نہ لگی ہو, یہ ہڈی بھی کیا ہوتی ہے؟ پاک ہوتی ہے, سوائے خنزیر کے. یہ خنزیر کے بارے میں تو پڑھا نا یہاں پہ, اس کی گوشت, اس کی کھال, اس کے بال, اس کی ہڈیاں, یہ سب نجاست غلیظہ ہیں. اس کے علاوہ چاہے وہ حلال ہوں یا حرام چوپائے ہوں, جانور ہوں, ان کی جو ہڈیاں ہیں اگر ان کے اوپر چکنائی نہیں لگی ہوئی, حلال جانور ہے ذبح کیا گیا ہے چکنائی لگی ہوئی, تو وہ چکنائی بھی پاک ہے. اگر حرام جانور ہے اس کی ہڈی کے اوپر چکنائی نہیں لگی ہوئی, خشک ہے ہڈی, تو وہ ہڈی کیا ہے؟ پاک ہے. اسی طرح گوشت سڑ گیا, بدبودار ہو گیا, تو اگرچہ اس گوشت کا کھانا ناجائز ہے, حرام ہے, بدبودار سڑا ہوا گوشت کھانا ناجائز ہو حرام ہے, لیکن یہ گوشت ناپاک نہیں ہے. ناپاک ہونا اور بات ہے اور کھانا اور بات ہے. تو گوشت بدبودار ہو گیا, سڑ گیا, وہ ناپاک نہیں ہے لیکن اس کا کھانا جائز نہیں ہے. جیسا کہ ابھی میں نے کتے کی مثال دی ہے نا, کتے کا لگنا جسم سے یہ جسم کو ناپاک نہیں کرے گا, لیکن اس کا مطلب بھی میں نے بیان کیا تھا نا کہ اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ اٹھا کر پھرے. تو اب اسی طرح گوشت بدبودار جو سڑ گیا, یہ سڑا بدبودار گوشت جو حلال گوشت تھا یہ ناپاک نہیں ہے, یہ ناپاک نہیں ہے, لیکن اس کا کھانا کیا ہے؟ ناجائز ہے. اب یہ تو مختصراً میں نے غلیظہ، خفیفہ اور پاک چیزوں کے بارے میں بیان کیا. اب مختصراً نجاست کے اور بھی پہلو ہیں کہ اگر کسی چیز کے اوپر نجاست لگ جائے، جو ہے وہ زمین پر لگ جائے، کپڑوں پر لگ جائے، تو اس کو پاک کیسے کریں گے، اس کو پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے، تو اب میں وہ عرض کروں گا. اب اگر نجاست جو ہے لگ گئی ہے کپڑوں کے اوپر، اب اس نجاست کو، یہ تو ہم نے حکم پڑھا نا کہ لگی ہوئی ہے تو اس کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو کیا ہوگا، اب اس کو پاک کیسے کریں گے، یہ بھی تو مسئلہ ہے نا کہ نجاست کو پاک کیسے کریں گے. اب اس میں یہ ہے نجاست جسم یا کپڑوں پر لگ گئی ہے تو اب یا تو یہ رقیق نجاست ہوگی، رقیق سے مراد پتلی جیسے لیکویڈ ہوتا ہے، یا گاڑھی ہوگی، یا گاڑھی ہوگی، یعنی یا تو پیشاب لگ گیا یا کوئی گوبر لگ گیا جانور کا، ٹھیک ہے، تو گوبر جو ہے وہ گاڑھی نجاست میں آتا ہے، پیشاب جو ہے یہ پتلی نجاست میں آتا ہے. اب یہ جسم پر لگ گیا تو اس کو پاک کیسے کرنا ہے؟ اگر نجاست گاڑھی ہے تو اس کے پاک کرنے میں یہ شرط ہے کہ بس یہ نجاست ختم ہو جائے، زائل ہو جائے، کپڑوں سے چلی جائے. اب چاہے یہ ایک مرتبہ دھونے سے چلی جائے، چاہے دو مرتبہ دھونے سے چلی جائے، چاہے دس مرتبہ دھونے سے چلی جائے، نجاست کے عین کو صاف کرنا ہے، یعنی جو وہ نجاست لگی ہوئی ہے بس اس کو صاف کر دینا ہے. اب وہ ایک دفعہ میں صاف ہو، دو دفعہ میں صاف ہو، تین دفعہ میں صاف ہو، یا دس مرتبہ دھونے میں صاف ہو، تو اس کے عین کو ختم کرنا ہے. گاڑی نجاست میں اس کے عین کو، یعنی وہ جو چیز لگی ہوئی ہوتی ہے، اس کو کپڑوں سے، جسم سے، بدن سے، چیز سے زائل کرنا ہوتا ہے. جب وہ عین نجاست وہاں سے زائل ہو جائے گی، چاہے وہ ایک مرتبہ دھونے میں چلی گئی، تو وہ جگہ کیا ہو جائے گی، پاک ہو جائے گی. لیکن عین کو دھونے سے مراد یہ ہے کہ بعض اوقات ایسی چیز ہوتی ہے کہ اس کا اثر یعنی نشان وغیرہ باقی رہ جاتا ہے. نشان کو ختم کرنا ضروری نہیں ہے، نشان کو ختم کرنا، کیونکہ بعض نجاستوں کے نشان ایسے ہوتے ہیں کہ آپ پھر اس کو صاف کرتے رہیں، نہیں صاف ہوتے ہیں، نشان نہیں مٹتا. نشان مٹانا ضروری نہیں ہے، اس نجاست کے عین کو ختم کرنا ضروری ہے. اگر نشان باقی رہ جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس کے لیے یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ سرف سے دھوئیں، پانی گرم کریں، صابن لیں، بس عین نجاست کو دور کر دیا، اس کا اثر جاتا رہا، تو یہ کپڑا کیا ہو جائے گا، پاک ہو جائے گا. تو گاڑی نجاست جہاں پہ بھی لگی ہوگی اس کے عین کو ختم کرنا ہوگا، چاہے وہ ایک دفعہ میں ختم ہو یا دس دفعہ میں ختم ہو، ٹھیک ہے. اگر پتلی نجاست ہے، رقیق نجاست ہے، یہ کپڑوں پر لگ گئی ہے، یہ کپڑوں پر لگ گئی ہے، تو اس کو کیسے دھوئیں گے؟ اس کو دھونے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو تین مرتبہ دھوئیں گے، اور ہر مرتبہ دھو کر اچھی طرح نچوڑیں گے، اتنا نچوڑیں گے کہ کوئی قطرہ اس کے اندر باقی نہ رہے. تو اب یہ تین مرتبہ جب ہم نے اس کو دھویا، تیسری مرتبہ دھونے سے ہمارے ہاتھ بھی پاک ہو گئے اور یہ چیز بھی کیا ہو گئی، پاک ہو گئی. ہاں لیکن اب ایک کم پانی میں دھونا ہوتا ہے اور ایک زیادہ پانی، بہتے ہوئے پانی میں، جاری پانی میں. اب اگر ہم نے جیسے فرض کیا کہ دریا کے اندر کوئی کپڑا جس کے اوپر نجاست لگی ہوئی تھی وہ دریا کے اندر دھو رہے ہیں، وہ جاری پانی ہے، تو اس میں تین دفعہ دھونا ضروری نہیں ہے. اس میں یہ ہے کہ اتنا دھوئے کہ اس کا غالب گمان ہو جائے کہ اب نجاست چلی گئی ہے. اگرچہ وہ ایک مرتبہ اس نے دھویا اور اس کو غالب گمان ہو گیا نجاست زائل ہو گئی ہے، تو بہتے پانی میں یہ ایک مرتبہ بھی اگر اس طرح دھو لیا کہ اس کا اپنا گمان یہ ہے، غالب گمان یہ ہے کہ نجاست چلی گئی ہے، تو اب دو یا تین مرتبہ دھونے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح ہم نے نل کے نیچے دھویا، نل چلا دیا اور اس کو اچھی طرح دھویا، ایک ہی دفعہ دھونے میں ہمیں اس بات کا غالب گمان ہو گیا کہ نجاست چلی گئی ہے، تو اب اس کو تین مرتبہ دھونے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح جاری پانی ہے, بہتا ہوا پانی ہے, اس میں نجس کپڑا ڈال دیا, ہم نے اصلا دھویا ہی نہیں, نچوڑا ہی نہیں ہے, اور وہ کپڑا اس کے اندر پڑا رہا, اور ہمیں غالب گمان ہو گیا کہ اس پانی کے اندر پڑے رہ جانے کی وجہ سے اس کی نجاست چلی گئی ہے, تو وہ کپڑا کیا ہو گیا؟ پاک ہو گیا. اسی طرح یہ تو کپڑوں کے اور بدن کے اعتبار سے تھا. اب اگر فرض کیا کسی بھی دھات والی چیز کے اوپر, جو دھات والی چیز ہیں, لوہا ہو گیا یا اس طرح کی دوسری دھاتیں ہیں, ان کے اوپر اگر نجاست لگ جائے, ان کے اوپر نجاست لگ جائے, اس سے پہلے تھوڑا سا میں اس بارے میں عرض کر دوں, ایک وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کو نچوڑا جا سکتا ہے, اور ایک وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کو نچوڑا نہیں جا سکتا, یا اتنی نازک ہوتی ہیں کہ نچوڑنے کی وجہ سے, جیسے کپڑا اتنا نازک ہے کہ نچوڑنے سے پھٹ جائے گا, تو اس میں پھر نچوڑیں گے نہیں, اس میں کیا کریں گے, ایک مرتبہ اچھی طریقے سے دھو دیا اور اس کو ہم نے رکھ دیا, جب قطرے ٹپکنا بند ہو گئے پھر دوسری دفعہ دھوئیں گے, پھر جب قطرے ٹپکنا بند ہو گئے پھر اس کو تیسری مرتبہ دھوئیں گے. اب جیسے فرض کیا کہ صوفہ یا بیڈ یہ ناپاک ہو گئے, صحیح ہے, تو اب یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو اپنے اندر پانی کو جذب کر لیتی ہیں, چیز ایسی ہے کہ جو اپنے اندر نجاست کو جذب کر لیتی ہے اور اس کو نچوڑا نہیں جا سکتا, تو اس کے پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو پہلی مرتبہ دھوئیں, پانی کے قطرے جب ٹپکنا موقوف ہو جائیں پھر دوسری مرتبہ دھوئیں, اس کو سکھانے سوکھنے کے کا بھی انتظار کرنا ضروری نہیں ہے, اور پھر جب پانی کے قطرے دوسری مرتبہ ٹپکنا بند ہو جائیں پھر اب تیسری مرتبہ دھوئیں, تو اب یہ کیا ہو جائے گی, پاک ہو جائے گی. جو چیزیں نچوڑی نہیں جاتی تو ان کو تین مرتبہ اس طرح دھویا جائے گا. اچھا, اب دھات وغیرہ کے اوپر جو ہے وہ کوئی نجاست لگ جائے, اب دھات جو ہے وہ بعض نقش نگار والی بھی ہوتی ہیں, اس کے اوپر نقش نگار بنا ہوا ہوتا ہے, اور زنگ آلود بھی ہوتی ہیں. دھات اگر نقش نگار والی نہیں ہے اور نہ ہی زنگ آلود ہے, تو اب لوہے کو جیسے کوئی نجاست لگی تو اس کے اندر نجاست جذب نہیں ہوگی, ٹھیک ہے نا. اب اس کی نجاست صاف کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ اس نجاست کو مٹا دیا جائے, ختم کر دیا جائے. اب وہ بھلے کپڑے سے اس کو صاف کر دیا یا گیلا کپڑا مار کر اس نجاست کے اثر کو زائل کر دیا, تو وہ چیز کیا ہو جائے گی, ایک دفعہ اس طرح صاف کر دینے سے وہ کیا ہو جائے گی, پاک ہو جائے گی. ہاں اگر زنگ والی ہے یا نقش والی ہے تو اس میں یہ خطرہ ہوتا ہے کہ یہ نجاست زنگ کی وجہ سے اندر جذب ہو گئی ہے, نقش کی وجہ سے اندر چلی گئی ہے, تو اس طرح کی چیزوں کو جو ہے وہ پھر تین مرتبہ, جو دھونے کا طریقہ بیان کیا ہے, اس کو اس طرح تین مرتبہ دھو کر کیا کیا جائے گا, پاک کیا جائے گا. شیشے کے اوپر نجاست لگ گئی ہے, اب شیشے کے اندر نجاست جذب نہیں ہوتی ہے, ہاں اگر ٹوٹا ہوا ہے, دراڑ پڑی ہوئی ہے تو پھر جا سکتی ہے, لیکن اگر بالکل جو ہے وہ صحیح سالم شیشہ ہے, اب اس کے اوپر نجاست چاہے گاڑی ہو چاہے پتلی ہو, وہ پڑی ہے نجاست, اس کو صاف کر دیا, پاک ہو گئی. اسی طرح زمین ہے, زمین نجس ہو گئی, ناپاک ہو گئی, تو اب اس کے پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ جب یہ زمین خشک ہو جائے گی, اس نجاست کا رنگ بو اثر چلا جائے گا, تو یہ زمین کیا ہو گئی ہے, پاک ہو گئی ہے. یا اس زمین کے اوپر نجاست پڑی, خون پڑا, کسی نے پوچھا لگا دیا, کسی نے پوچھا لگا دیا, نجاست صاف ہو گئی, تو یہ جگہ کیا ہو چکی ہے, پاک ہو چکی ہے. اس کو تین مرتبہ پانی سے دھونے کی ضرورت نہیں ہے, یعنی کہ چیزوں کو پاک کرنے کے اعتبار سے ہر چیز کو تین مرتبہ دھونا یہ ضروری نہیں ہے, بعض کو دھویا جائے گا اور بعض سے نجاست کو صاف کر کے اس کے اثر کو کیا کیا جائے گا, ختم کیا جائے گا, تو اس صورت میں وہ جگہ کیا ہو جائے گی, پاک ہو جائے گی. یہ مختصر, ظاہر ہے کہ اس وقت کے اندر اس پورے باب کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا. اب یہ ایک آپ کو نجاستوں کا ایک تصور دے دیا کہ یہ یوں یوں ہے, کیونکہ اگر ہم نے پڑھا ہوا نہ ہو, سمجھا ہوا نہ ہو, تو کسی چیز کو پڑھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے, لیکن اگر ہم نے چیز سمجھی ہوئی ہو تو اس کو پڑھنا کیا ہو جاتا ہے,
آسان ہو جاتا ہے، پھر بندہ سمجھتا ہے اس کو کہ ہاں یہ چیز تو میں نے پڑھی تھی، سمجھی تھی۔ تو اب آپ نے مختصر ایک خاکہ نجاستوں سے متعلق سن لیا اور امید کافی ہے کافی سمجھ لیا ہوگا، اب موقع ہے کہ آپ اس کا مطالعہ کریں۔ آپ جیسے بھار شریعت میں بھی نجاستوں کا بیان ہے، لیکن اگر آپ کو ایسے کہا ہے نا کہ بھار شریعت میں نجاستوں کا بیان پڑھ لیں، تو شاید ہو سکتا ہے کہ ذہن میں آئے یار کیسے پڑھیں گے، ایسی گاڑی گاڑی چیزیں ہوتی ہیں، مشکل مشکل لفظ ہوتے ہیں۔ لیکن اب آپ نے سمجھ لیا، ایک تصور بیٹھ گیا، تو اب آپ کے لیے بھار شریعت سے نجاستوں کا بیان پڑھنے میں آپ کو کوئی دشواری نہیں ہوگی۔ اور اس سے بھی آسان کتاب بتاؤں، اب یہ آپ جا کر بس یہ آپ ویسے ہی آ کر بیٹھ جاتے ہیں پھر یہاں سے چلے جاتے ہیں پھر ختم، یا کچھ دہراتے وغیرہ بھی ہیں، کچھ ہوتی ہے تکرار۔ یہ دیکھیں کہ آپ اگر اس کو یاد رکھیں گے، بار بار جو چیز پڑھائی گئی ہے اس کو پڑھیں گے، تو پھر آپ کو یوں سمجھے کہ اس ایک گھنٹے کے اندر آپ نے اپنے 5 گھنٹے کی پڑھائی آسان کر لی ہے۔ آسان یہ ہے، یہ آسان ہے، یہ جو میں نے جتنا بھی بیان کیا ہے یوں سمجھے کہ 98% چیزیں اس کے اندر موجود ہیں، اور اس میں بہت ساری چیزیں موجود ہیں جو ابھی بیان نہیں ہو سکی ہیں۔ یہ بہت اہم رسالہ ہے نجاستوں سے متعلق۔ پہلے آپ توجہ سے اس کو بیٹھ کر پڑھیں، اب آپ نے چھوٹی کتاب پڑھ لی، اب بڑی کتاب کون سی؟ بھار شریعت کے حصے سے، بھار شریعت کا جو دوسرا حصہ ہے اس میں نجاستوں کا بیان، نجاستوں کا بیان آپ آج اس کو یکسوئی کے ساتھ بیٹھ کر پڑھیں، پھر دیکھیں کہ آپ کو مطالعہ کرنے کا مزہ آئے گا، ساری چیزیں سمجھتے جائیں گے۔ لیکن یہ آج تک ہے، آج تک یا کل تک، جس نے اس کو سمجھنے کے بعد مطالعہ کر لیا تو اس کے لیے مطالعہ کرنا آسان ہو جائے گا۔ جس نے یہ بولا نا یار بعد میں دیکھ لوں گا، تو پھر اس کے لیے کیا ہو جائے گی؟ مشکل ہو جائے گی۔ استاد جب کلاس میں پڑھاتا ہے نا، تو پھر دوسرے دن آ کے سبق سنتا ہے، اور طالب علم کو شام میں یاد کرنا ہوتا ہے۔ جامعۃ المدینہ میں اسلام بھی پڑھتے ہیں نا، تو وہ پھر 1 بجے کے بعد اپنی پڑھائی کرتے ہیں۔ وہ اپنی پڑھائی کیا ہوتی ہے؟ جو استاد نے بتایا اس کو تکرار کرتے ہیں۔ تو لہذا جس کو شوق ہے، اور اس کو پریشانی تھی کہ میں کیسے سمجھوں، اب اس نے سمجھ لیا، اب اس کے شوق کا امتحان ہے، دیکھتے ہیں کہ اب وہ اس کو پڑھتا ہے، بھار شریعت کو پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا۔ اگر پڑھتا ہے اس کو، بھار شریعت کو پڑھتا ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس کو واقعی سمجھنے کا، سیکھنے کا ذوق موجود ہے۔ یہ صرف اس بیان کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہر وہ بیان جو آپ کو پڑھایا جائے اس کا کوئی نہ کوئی چھوٹا رسالہ بھی موجود ہوتا ہے، اور یا بہار شریعت میں اس کا بیان موجود ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنے اوپر یہ لازم کر لیں گے کہ جو ہمیں بتایا گیا بہار شریعت سے ہم اس کو پڑھ لیں، تو انشاءاللہ آپ یوں سمجھیں کہ آپ نے بہت کچھ حاصل کر لیا، آپ کے اندر مسائل کی لگن، جستجو پیدا ہو جائے گی۔ تو نیت کرتے ہیں نا انشاءاللہ، اور جو طالب علم ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں کتاب بھی ہوتی ہے، صحیح ہے، کتاب ہوتی ہے، ڈائری ہوتی ہے، پین ہوتا ہے، پنسل ہوتا ہے، اس کو لکھ کر قید کر لیتا ہے، یا بعد میں جب جاتا ہے تو اس کے ہاتھ میں کتاب ہوتی ہے، بس میں بیٹھا ہے، اپنے جو ہے وہ کسی کام میں بیٹھا ہے، اجیر وغیرہ نہیں ہے، اپنا کام ہے، تو وہ کھول کر اس کو پڑھ رہا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا آپ حقیقی طالب علم پڑھیے، اپنے ہاتھ میں بھار شریعت کے، آپ کو میرے خیال جدول تو پتا ہوگا کہ کل کس چیز کا بیان ہے، تو وہ ساتھ رکھیے اور اس کو پڑھتے رہیے، پہلے بھی پڑھ کر رہیے، اور جب پڑھایا جائے تو اس کے بعد بھی آپ اس کو پڑھیے، انشاءاللہ آپ خود آپ کے اندر تبدیلی محسوس ہوگی، اور آپ واقعی سمجھیں گے کہ ہم نے فرض علوم کورس سیکھ کر بہت کچھ حصہ پا لیا ہے۔ ورنہ پھر یہ ہوگا کہ جب فرض علوم ہو جائے گا، اس کی جو ہے وہ ویڈیو چلے گی، تو پھر ہم خوش ہوں گے کہ یہ دیکھو میں بھی نظر آ رہا ہوں، میں بھی اس میں موجود تھا۔ یہاں موجود ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ جو پڑھایا جا رہا ہے اس کو سمجھنا کافی ہے. بلکہ آپ اگر کہیں بیان کر رہے ہیں نا, یہ بیان کریں گے میں نے فرض علوم کورس میں سیکھا تھا, تو یہ کامیابی ہے. گناہ کبیرہ بھی بیان کیے جاتے ہیں. آج جو گناہ کبیرہ بیان کیا جائے گا وہ ہے اللہ عز و جل سے برا گمان رکھنا, اللہ تعالی سے برا گمان رکھنا اور رحمت الہی عز و جل سے نا امید ہو جانا. یہ دونوں بڑے گناہ ہیں. یعنی اللہ تعالی کے بارے میں برا گمان رکھنا اور اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جانا, یہ دونوں گناہ کبیرہ ہیں. اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ. ترجمہ کنز الایمان, اپنے رب کی رحمت سے کون نا امید ہو مگر وہی جو گمراہ ہوئے. اللہ کی رحمت سے نا امید وہی ہوتے ہیں جو گمراہ ہوتے ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ عز و جل سے برا گمان رکھنا سب سے بڑا گناہ ہے. اللہ تعالی سے اچھا گمان رکھنا چاہیے, یعنی یوں کہ اللہ تبارک و تعالی رحیم ہے, کریم ہے, ستار ہے, غفار ہے, اور اللہ تبارک و تعالی میرے اوپر اپنی رحمت فرمائے گا, میرے اوپر کرم فرمائے گا, اپنی رحمت اور کرم کے صدقے اللہ تعالی مجھے معاف کر دے گا. یہ نہیں کہنا چاہیے یار اللہ تعالیٰ نے مجھے تو بخشنا ہی نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ سے برا گمان ہے, بھائی مجھے اللہ تعالیٰ بخشے گا ہی نہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ سے ایسا گمان نہیں, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے. جو بندہ اللہ تعالیٰ سے بد گمان ہو جائے, جو بندہ اللہ تعالیٰ سے برا گمان رکھے, تو وہ کس کے بارے میں اچھا گمان رکھے گا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ سے نہ برا گمان رکھنا ہے اور نہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا ہے. ان دونوں باتوں کو یاد رکھیے کہ نا امید ہونا اللہ کی رحمت سے یہ بھی گناہ کبیرہ, اللہ تعالی سے برا گمان رکھنا یہ بھی گناہ کبیرہ. اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو کچھ سنا اسے یاد رکھنے, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین وصلی اللہ علی محمد. مختصرا سوالات. جی
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
حضور ارشاد فرما دیجیے دودھ پینے والے بچے کی کیا کیا ناپاک ہے؟
دودھ پینے والے بچے کی
کیا
ہاں یہ بھی ناپاک ہے. اچھا اب یہ کہ اگر جیسے دودھ پیتا بچہ دودھ نکالتا ہے یہ اگر منہ بھر کر ہو, اگر یہ منہ بھر کر ہو تو یہ ناپاک ہے. اور اس کے علاوہ دوسری جو کائے آتی ہے زردی کی جو معدے سے نکلتی ہے وہ بھی ناپاک ہی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. داڑھی پر نجاست لگ جائے مثلاً کے یا الٹی وغیرہ, تو اسے کس طرح پاک کیا جائے؟
اس کے اوپر
داڑھی پر نجاست لگ جائے مثلاً کے یا الٹی وغیرہ, تو اسے کس طرح پاک کیا جائے؟
اس کو پانی سے اس نجاست کو زائل کیا جائے گا تو وہ پاک ہو جائے گی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام.
آپ سے عرض ہے کہ نزلے کی وجہ سے جو آنسو گرتے ہیں ان کا حکم ارشاد فرما دیں.
ہاں یہ نزلے کی وجہ سے بعض اوقات آنکھوں سے آنسو گر رہے ہوتے ہیں نا, لیکن یہ نزلے کی وجہ سے ہوتے ہیں, آنکھوں میں تکلیف کی وجہ سے یا درد کی وجہ سے نہیں ہوتے ہیں. تو نجاست غلیظہ بیان کرتے ہوئے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ آنکھ سے اگر آنکھ کے دکھنے کی وجہ سے جو آنسو نکلتے ہیں یہ آنسو ناپاک ہوتے ہیں, نزلے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے جو بیماری والی وجہ نہیں ہے, کسی اور وجہ سے, بعض اوقات تیز لائٹ سے بھی, بعض اوقات جو موٹر سائیکل چلا رہے ہوتے ہیں اچانک دھول مٹی آنے سے بھی آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں, تو یہ جو پانی نکلتا ہے یہ پانی ناپاک نہیں ہے. صرف دکھتی آنکھ سے درد کی وجہ سے جو پانی نکلتا ہے یہ ناپاک ہوتا ہے. یا بعض آنکھوں کی بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں نظر تو وہ پانی آ رہا ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ خون وغیرہ کی امیزش ہوتی ہے, جس کی وجہ سے وہ بھی کیا ہوتا ہے, ناپاک ہوتا ہے. سوال یہ ہے کہ کیا ناپاک زمین کا سورج کی روشنی سے خشک ہونا ضروری ہے؟ یا سورج کی روشنی کے بغیر خشک ہو جائے تو پاک ہو جائے گی. اگر زمین نجس ہو گئی تو اس کا سورج کی روشنی سے خشک ہونا ضروری نہیں ہے. اگر ہوا سے خشک ہو گئی ہے یا آگ وغیرہ کی وجہ سے خشک ہو گئی ہے تو اس صورت میں بھی زمین کیا ہو جائے گی؟ پاک ہو جائے گی. دھوپ سے خشک ہونا یہ ضروری نہیں ہے.
حضور یہ ارشاد فرما دیجئے کہ اگر جسم پر نجاست لگ جائے اور انسان ایسی جگہ پر موجود ہے کہ پانی نہیں ہے وہاں پر, تو وہاں اس کو کس طرح پاک کیا جائے اس نجاست کو؟
پانی نہیں ہے, اب اس کو ظاہر ہے کہ اگر وہ نجاست پانی سے زائل کرنی ہے, پانی نہیں ہے تو اس صورت میں عذر ہے. اور اگر ایسی جگہ پر ہے جہاں اس کو جب پانی مل جائے تو پھر اس پانی سے اس نجاست کو صاف کرے. اب جیسے پانی نہیں ملتا ہے تو وضو نہیں کر سکتا, تیمم کرتا ہے, اب پانی نہیں ہے جس سے نجاست زائل کی جائے, تو اس صورت میں اس کے لیے وہ حکم بھی اسی طرح کا ہوگا. یعنی کہ نہیں ہے پانی تو یہ مجبوری والی صورت ہے. اب مزید اس کے احکام ہوں گے کہ نماز کیسے پڑھے, کس طرح پڑھے, یہ ایک پھر تفصیلی بیان ہے.
حضور اس میں بھی رہنمائی فرمائیں کہ بعض اوقات کیا ہوتی ہے, جیسے بچہ ہے وہ دودھ منہ میں لیتا ہے اور باہر نکال دیتا ہے, اب حلق سے نیچے دودھ گیا ہی نہیں, اس کا منہ میں تو دودھ تھا وہ باہر آ گیا, تو اس کے کا کیا حکم ہوگا؟
منہ سے جو نکلا ہے وہ ناپاک نہیں, وہ تو بچہ منہ میں لے, جیسے ایسے ہی ہے کہ جیسے ہم منہ میں کوئی چیز لے ہوئے ہیں اور اس کو ہم نے جو ہے وہ باہر نکال دیا, تو یہ ناپاک نہیں.
جزاک اللہ خیرا.
اور آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ نجاست خفیفہ کپڑوں یا بدن کے کسی حصے پر لگے تو یہ دیکھیں گے کہ چوتھے حصے سے کم ہے یا زیادہ. یہ ارشاد فرمائیے کہ کپڑوں میں ٹوٹل کتنے حصے ہیں اور بدن میں ٹوٹل کتنے حصے ہیں, وضاحت فرما دیں.
اصل میں جسم میں اعضاء ہیں, ٹھیک ہے, جسم میں اعضاء ہیں اور ہر ذی شعور جانتا ہے کہ جسم میں کون کون سے اعضاء ہیں. ہاتھ ہیں, بازو ہیں اور پیٹ ہیں, تو مختلف اعضاء ہیں, کان ہیں, ناک ہے, آنکھ ہے. اب آنکھ, یہ آنکھ کے اندر اگر ہے تو اس کا تو وضو میں بھی دھونا ضروری نہیں ہے نا. جس کا وضو میں یا غسل میں دھونا ضروری ہے اس جگہ پر وہ نجاست لگی ہے, تو اب جو اعضاء ہے اس اعضاء کی چوتھائی کا اعتبار ہوگا نجاست اس میں خفیفہ میں. اور یا جس, اب کپڑے ہیں, کپڑے کے مختلف حصے ہیں, دامن ہوتا ہے, بازو ہوتے ہیں, تو یہ مختلف پانچے ہیں, مختلف حصے ہیں, تو ان جس حصے پر لگی ہے نجاست خفیفہ تو اس کی چوتھائی کا اعتبار ہوگا. جسم کے جس عضو پر لگی ہے اس عضو کی چوتھائی کا اعتبار ہوگا. اور اگر نجاست غلیظہ ہے تو اس کی دو صورتیں بیان کر دی ہیں, اگر گاڑی ہے تو وزن کا اعتبار ہوگا, اگر رقیق ہے تو اس میں اس کی لمبائی اور چوڑائی یعنی درہم کے اعتبار سے اس کا فرق معلوم کریں گے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام.
عرض یہ کہ اگر چپل پہ نجاست لگ جائے تو اس کو کس طرح پاک کیا جائے گا؟ ارشاد فرمائیں.
چپل میں عموماً جب نجاست لگتی ہے تو وہ جذب ہونے والی کیفیت اس میں ہوتی ہے, اگر ایسا ہے کہ اس میں جذب ہو جاتی ہے نجاست تو پھر اس کا دھونا ضروری ہوگا. یعنی ایک دفعہ دھویا, پھر جب قطرے ٹپکنا بند ہو گئے, پھر دوسری دفعہ دھویا, پھر تیسری دفعہ دھویا. اگر نجاست ابھی تر ہے, ابھی تر ہے اور اس کو رگڑ دیا اور نجاست جاتی رہی ہے تو اس صورت میں بھی چپل پاک ہو جائے گی. اگر نجاست خشک ہو گئی ہے, جیسے کوئی جو ہے وہ ناپاک پانی لگا تھا اب خشک ہو گئی ہے, تو اب اس کا دھونا ضروری ہوگا. اگر تر ہے تو اس کو مٹی کے اوپر رگڑ دیا اور نجاست کا اثر جاتا رہا تو اس صورت میں بھی وہ پاک ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالی جو کچھ سنا اسے یاد رکھنے, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہماری غلطیوں سے درگزر فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین, وصلی اللہ علی محمد.
صلوا علی الحبیب.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قري الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله الحمد لله عز وجل ایک بار پھر مدنی قاعدے کے سلسلے میں حاضر ہیں پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور میرے مدنی چینل کے ناظرین اپنے سبق کے آغاز سے قبل ہی دعا پڑھ لیتے ہیں کہ اس دعا کی فضیلت یہ ہے کہ جو کسی دینی کتاب یا اسلامی سبق پڑھنے سے قبل اس دعا کو پڑھ لے گا تو انشاءاللہ عز و جل جو کچھ پڑھیں گے یاد رہے گا۔ میرے ساتھ پڑھ لیجیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلوا على الحبيب الحمد لله عز وجل مدنی قاعدے کے سبق نمبر دو حروف مرکبات کل الحمدللہ اس سبق اس تختی کو ہم نے نصف آدھا پڑھ لیا تھا، آج مزید آگے اس کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ میرے ساتھ مل کر پڑھ لیجئے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم مدنی قاعدے اگر آپ کے پاس موجود نہ ہو تو اسکرین پر آپ کو یہ نظر آ رہا ہے، تو اسکرین ہی کی مدد سے پڑھ لیتے ہیں تاکہ جن اسلامی بھائیوں کے پاس مدنی قاعدے نہیں ہیں وہ بھی آسانی سے اس کو پڑھ لیں۔ سبق ہمارا جو تھا وہ ہا قاف تک پہنچا تھا، ہا قاف، اور آج انشاءاللہ لام قاف سے شروع کریں گے۔ لام قاف یہاں پر موجود ہے، صحیح ہے؟ پڑھے، لام قاف، فا قاف، فا کو جو ہے وہ ایک الف تک کھینچ کے پڑھیں گے، فا کی مقدار ایک الف ہے، جیسے با تا سا اسی طرح فا، اس کو ایک الف تک کھینچ کے پڑھتے ہیں، اسی لیے اس کو ایک الف تک اور قاف کو تین الف تک۔ فا قاف، قاف قاف، کا مخرج اور کاف کا مخرج بالکل قریب قریب ہے. قاف موٹا والا، زبان کی جڑ اور تالو کا نرم حصہ، یہ قاف نرم حصہ، یہ قاف کا مخرج ہے. زبان کی جڑ اور تالو کا نرم حصہ یہ قاف کا مخرج ہے. اور کاف یعنی جو باریک پڑھا جاتا ہے وہ زبان کی جڑ اور تالو کا سخت حصہ. یہاں پر آپ کو یہ قاف اور کاف ان دونوں کے مخرج نظر آ رہے ہیں، پھر قاف اور کاف. آئیے اب اپنے سبق کی طرف. قاف کاف کاف واو واو میں ہونٹ گول ہوتے ہیں. واو ایک ایسا حرف ہے جو اکثر مجہول کر دیا جاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا واو واو. اور اسی واو کی وجہ سے ہمارے بہت سارے قواعد بھی متاثر ہوتے ہیں. وہ کس طرح ہوتے ہیں وہ میں انشاءاللہ اگلی تختیاں، جب آگے تختیاں آئیں گی اس میں انشاءاللہ اس چیز کو بیان کروں گا. لیکن ابھی حرف واو کی ادائیگی درست ادا کرنی ہے. کاف واو ہا واو میم واو. واو کی ادائیگی جو ہے وہ بہتر انداز پر ہونی چاہیے. آگے چلتے ہیں. با یا نون یا تا یا یا یا. اب اس حرف کو دیکھیے، اس حرف کے اوپر حمزہ ہے، صحیح ہے؟ اور جب اس طرح کے قرآن کریم میں حروف آتے ہیں تو اس حمزہ کا اعتبار کیا جاتا ہے، کیونکہ عموماً حمزہ کے اوپر ہی حرکت ہوتی ہے اور اس حمزہ کو پڑھا جاتا ہے، صحیح نا؟ تو پہلے اس حمزہ کو پڑھیں گے پھر واو کو پڑھیں گے، کیونکہ اصل حرکت یہ ہے، اصل حرف یہ ہے. حمزہ واو حمزہ یا. بعض واو حمزہ پڑھتے ہیں تو اصلاح کر لیجئے، حمزہ واو پڑھیں گے. با تا نون تا 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 یا تا عین طا عین نرمی کے ساتھ ادا ہوتا ہے، طا سختی کے ساتھ ادا ہوتا ہے. حروف مرکبات کی مشق کروانے کا مقصد پیارے ان میٹھے اسلامی بھائیوں، میرے مدنی چینل کے ناظرین، اس لیے ہے کہ ہم مرکبات حروف کے ذریعے اپنی ادائیگی کو رواں کر لیں. یعنی ایک حرف نرم آ رہا ہے، دیکھیں نا، عین نرم، ط سخت، اچھا عین باریک، پ پر. تو یہ اس وجہ سے اس کی مشق ہو رہی ہے تاکہ ہم باریک اور پر، پر اور باریک میں فرق، اسی طرح نرم اور سخت، نرمی کے فوراً بعد سخت، نرم حروف کے فوراً بعد سخت حرف پڑھنے کی بھی ہمیں عادت ہو جائے. بعض اسلامی بھائی ایسے ہوتے ہیں کہ نرم یا وہ حرف جس میں پستی ہوتی ہے اس کو ادا کرنے کے بعد وہ حرف جس میں بلندی ہوتی ہے، سختی ہوتی ہے، قوی حرف جو ہوتا ہے اس کو ادا کرنے میں ان کو تھوڑی سی دشواری ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اٹک آتی ہے. بعض اسلام میں کہتے ہیں نا کہ ہمیں زبان میں لکنت ہے. تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یہ ایک اہم مدنی پھول ہے کہ بعض اوقات اس کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم ایک حرف جو کہ نرم ہے، پستی والا ہے، جس میں آواز میں کم قوت لگتی ہے، اور ایک حرف ہے جس میں زیادہ قوت لگتی ہے، اس کی وجہ سے بھی بعض اوقات جو ہے زبان میں لکنت آ جاتی ہے. بعض اسلامی بھائی اردو بہت اچھی بولتے ہیں یا کوئی بھی کسی اور زبان میں گفتگو کرنا ان کے لیے بہت آسان ہوتا ہے, لیکن جب قرآن پاک پڑھتے ہیں تو ان کو تھوڑی سی لکنت کا سامنا ہوتا ہے. تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے جو میں نے ابھی بیان کی. تو عین نرم نرمی کے ساتھ, تو سختی کے ساتھ. تو یہ تختی حروف مرکبات جو ہے نا یہ اسی لیے تاکہ ہم اپنے ان حروفوں کو اچھی طرح پڑھ لیں, مشق کر لیں. اس کی عین تو فا و اب فا دیکھا جائے تو فا میں بھی پستی ہے, فا سانس کے ساتھ ادا ہوتا ہے, فا سانس کے ساتھ, اور و یہ قوی حرف ہے, و فا جو ہے یہ پست حرف ہے, قوت کم ہے اس کے اندر, سانس کے ساتھ ادا ہوتا ہے. و یہ قوی ہے, اس میں استعلا بھی ہے, اطباق بھی ہے, جہر بھی ہے, شدت بھی ہے, رخاوت بھی ہے اس کے اندر. تو یہ حرف قوی ہے. تو اس وجہ سے یہ حروف کی جو ہم اس کو پڑھ رہے ہیں نا, اس کی مشق کر رہے ہیں, دراصل ان حروفوں کی سختی نرمی کو بھی ہم سمجھ رہے ہیں اور اس کی فوری ادائیگی کی بھی عادت بنا رہے ہیں. اس چیز کی بھی ہماری مشق ہو رہی ہے. فا و ب لام ب اب یہاں پر ایک اہم مدنی پھول دیکھیے, با لام با اگر آپ اس کو پڑھ دیں جلدی سے بالمبا بالمبا با لام اور با, اب لام کا جو میم ہے وہ بھی ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے, لام کا جو میم ہے جب آپ لام پڑھتے ہیں, اب لام پڑھیں آپ آخر میں کیا ادا ہوا, میم ادا ہوا نا. اب میم جہاں سے ادا ہوتا ہے اس سے تھوڑا سا قریب ہی با ادا ہوتا ہے. اگر آپ نے پڑھ دیا لام با تو ہونٹوں سے چونکہ میم بھی ادا ہوتا ہے با بھی ادا ہوتا ہے, اب آپ نے لمبا پڑھ دیا لمبا, لام با کے بجائے کیا پڑھ دیا لمبا, تو دیکھیں نا کتنا فرق آ جاتا ہے اگر ادائیگی میں احتیاط نہ کی جائے. جو پہلی تختی میں حرف کی مقدار تھی وہ پوری نہ کی جائے, حرف کو مکمل ادا نہ کیا جائے اس وقت تک ادائیگی درست نہیں ہوتی. تو با لام با اب سنیے اس بات کو, لام کے بعد جو میم آتی ہے نا اس کو آپ ملا لیں, ہونٹوں کو ملا لیں آپ لام, صحیح ہے. اب با پڑھنے کے لیے کیا کریں گے آپ, لام کی میم جو ہے وہ ہونٹوں کے خشک حصے سے ادا ہوتی ہے, وہ حصہ جو باہر رہتا ہے, با دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے ادا ہوتا ہے. اب آپ جب لام پڑھیں گے, لام پڑھنے کے بعد ہونٹ کھولیں گے کہ نہیں کھولیں گے, کھولیں گے تو پھر واپس ملیں گے نا. لام پڑھنے کے بعد با کے لیے ہونٹ کھولیں گے یا نہیں کھولیں گے, سارے مل کے جواب دے, کھولیں گے یا نہیں کھولیں گے. تو میں اسی بات کو سمجھا رہا ہوں, اسی بات کو سمجھا رہا ہوں کہ لام با لام کے لیے ہونٹ ملے, صحیح ہے, پھر کھلے پھر ملے. با لام با صحیح ہے, اس کی احتیاط بھی کرنی ہے اور اسی انداز پر اس کی ادائیگی کرنی ہے تاکہ غلط کا جو رواج ہے نا وہ ختم ہو جائے, صحیح کا رواج پڑ جائے. الحمدللہ عز و جل فرض علوم کا یہ جو سلسلہ ہے اس کی برکتیں ہیں. انشاءاللہ مزید آپ اسلامی بھائیوں نے نیت بھی کی ہے, ہماری یہ نیت ہے کہ انشاءاللہ مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھائیں گے انشاءاللہ, تو انشاءاللہ اس طرح کی جو غلطیاں ہوں گی یہ انشاءاللہ دور ہو جائیں گی. آگے با ہا میم با عین دال عین با دال حامیم دال ها لام کاف یا ها با. اب تھوڑا سا پڑھنے کا انداز بھی دیکھ لیجئے کہ اگر اس کو اس طرح پڑھیں گے یا ہا با تو یہ ایک طرز بن جاتی ہے، پڑھنے والوں میں یہ ایک طرز بن جاتی ہے. جب طرز بن جاتی ہے نا پھر وہ اسی انداز سے پڑھتے ہیں. جیسے ہمیں یاد ہے کہ مدنی منے طرز بنا لیتے ہیں، خلق رزق ذکر نزل، اس طریقے سے طرز بنا لیتے ہیں، ان کی اپنی طرز بن جاتی ہے. اب طرز بن جاتی ہے رٹا ہوتا ہے، پھر حروف پر توجہ نہیں ہوتی، حرف پر توجہ ہونی چاہیے. تو ایک ایک حرف الگ الگ کر کے دیکھیے، یا ہا با جی. یعنی ایک حرف ادا کریں، تھوڑا سا رک جائیں، اگلے حرف کو اس کے مخرج سے ادا کرنے کے لیے یہ رکنا ہوا، کیونکہ یا جو ہے یہ وسطِ لسان وسطِ تالو، زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے ادا ہوتا ہے، اور ہا جو سینے سے متصل حلق ہے یہاں سے ادا ہوتا ہے. کتنا فرق ہے. تو ظاہر سی بات ہے ایک حرف ادا کرنے کے بعد دوسرے حرف کے لیے اس مخرج میں جانے کے لیے کچھ تو وقت لگے گا نا. اور اسی چیز کی ہم مشق کر رہے ہیں کہ ہم حرف کو صحیح طور پر ادا کر لیں، تاکہ قرآن کریم میں ہمیں مختلف جگہ سے تعلق رکھنے والے، مختلف مخارج، مختلف صفات سے تعلق رکھنے والے حرفوں کو بھی ادا کرنا ہے، مختلف حرکتوں والے حروف کو بھی ادا کرنا ہے. کہیں مد آ رہی ہے، کہیں گناہ آ رہا ہے، کہیں قلقلہ ہو رہا ہے، تو یہ سب ایک لمحے کے اندر سب کچھ پڑھنا ہوتا ہے ہمیں روانی کے ساتھ. تو اس کی عادت یہاں سے بنے گی، یہاں سے اس کی عادت بنے گی، حروف مرکبات سے. ہا تا فا سا میم نون ح سین نون. دیکھیں سین نون نہیں پڑھنا، سین کے آخر میں کیا آ رہا ہے؟ نون. آگے کیا آ رہا ہے؟ نون. اگر آپ نے سین نون پڑھ لیا تو یہ غلط ہو گیا، سین کو پورا ادا نہ کیا، سین کو پورا ادا کر کے پھر نون پڑھنا ہے. ہا سین نون فا حمزہ تا حمزہ کو عموماً امزہ پڑھتے ہیں. مدنی منوں سے کبھی سنے فا حمزہ تا حمزہ؟ یہ ادائیگی فا حمزہ تا. اچھا حمزہ کے آخر میں گول تا ہے. جب آپ اس حرف کو دیکھیں گے تختی نمبر ایک میں، تختی نمبر ایک میں آپ دیکھیں اس کی ہجے کریں تو پہلے ہا، پھر میم، پھر زا، پھر ہا. الف نہیں ہے، حمزہ نہیں ہے، صحیح ہے؟ یہ کیا ہے آخر میں؟ کیا ہے آخر میں؟ ہا ہے، حمزہ. اور ہم کیا پڑھتے ہیں؟ حمزہ حمزہ حمزہ. کسی کا نام ہوتا ہے حمزہ تو ہم حمزہ کہتے ہیں، حمزہ بھائی آپ کیسے ہیں؟ حمزہ. قرآن کریم کا جو حمزہ ہے وہ ہے حمزہ. یہاں پر آگے سین ہا تا اب آگے بڑھیں گے ہا لام قاف فا لام قاف. عين لام قاف لام يا لام جيم تا جيم دال طا با عين با لام غين نون فا سين اب دیکھیں نون نون کی آواز آتی ہے کیونکہ ہم واؤ صحیح ادا نہیں کرتے ہم واؤ صحیح ادا نہیں کرتے اس لیے نون بن جاتا ہے. آپ پڑھیں گے نون فا سین جیم نون تا تا جیم نون تا سين همزة لام قاف سين طاء صاد فا تاء صاد کا پورا نام لینا ہے صاد. جب صاد کی دال کا صاد کی دال پر کلکلہ کر لیں پھر آپ نے فا کی ادائیگی کرنی ہے. صاد فا تا شین می ها شين يا یہ سا نہیں ہے بلکہ شین ہے. شین تین نقطوں والا شین سا نہیں ہے. بعض اس کو خا سا پڑھتے ہیں کیونکہ اس کے اندر دو شوشے بنے ہوئے ہیں. غین یا را غین با را غین حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتا ہے جو منہ سے قریب ہے وہاں سے ادا ہوتا ہے. صحیح ہے غین یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے غین اور خا حلق کے اوپر والے حصے سے. صحیح یہاں سے یہ حرف ادا ہوتا ہے. اب اس کو غین پڑھنا جیسے کل عرض کیا تھا گاف کی طرح نہیں پڑھنا غین حلق کے اندر اتار کر پڑھنا ہے. غین با را میم تا را عین شین را آپ نے محسوس کیا ہوگا را کی اپنی الگ ادائیگی اس کا ایک الگ ہی انداز ہے اس کی الگ ہی ایک ادائیگی ہے اس کی الگ ہی صفات ہے. عین شین اور را را کی ادائیگی کے لیے زبان کا تالو کی طرف اٹھنا ضروری ہے مائل ہونا ضروری ہے تبھی یہ تکرار کی آواز آئے گی. یہاں پر لام نون را کا مخرج موجود ہے لام نون را کا. آپ دیکھیے کہ زبان کے اس حصے پر ہے کہ آپ کی زبان جو ہے نا یہ تالو کی طرف جائے گی جب جا کر واپس آئے گی تو اس تکرار کی وجہ سے را صحیح سے ادا ہوگی. تو آئیے اپنے سبق کی طرف. عین شین را. عین سین را. و لام لام. شين كاف را. را. ہم دراصل را کو پڑھتے ہیں را لام کی طرح. را 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 نہیں ہے یہ. رب العالمین الحمد للہ رب العالمین رب العالمین را ہے. شین کاف را. با سین میم. با کے بعد سین ہے اور سین کے بعد میم ہے, تو سین کی نون پوری ادا کر کے پھر میم ادا کریں گے. با سین میم. الحمدللہ عز و جل سبق نمبر دو کا اختتام ہو گیا. اور سبق نمبر دو میں میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, حروف کی ادائیگی یعنی ایک ساتھ تین تین حروف دو دو حروف کی ہم نے ادائیگی سیکھی, اور اس میں ہماری یہ کوشش تھی کہ ہم مختلف جگہوں سے نکلنے والے, کہ ایک حرف منہ سے نکل رہا ہے تو ایک حلق سے نکل رہا ہے, صحیح ہے نا, تو مختلف جگہوں سے نکلنے والے حروف کو ہم اچھی طرح پڑھ لیں. پہچان تو ہے. اس تختی میں, تختی نمبر دو میں عموماً ایسا ہوتا ہے کہ مدنی منوں کو پہچان کروائی جاتی ہے, تو ہم الحمدللہ پہچان تو ہمیں ہے, ہمیں صرف ادائیگی کو بہتر کرنا ہے, ادائیگی کو سیکھنا ہے کہ ایک حلق والا حرف اور ایک زبان سے دانتوں سے نکلنے والا حرف اس کو کس طریقے سے مینیج کیا جائے کہ دونوں حروف اپنے اپنے مخرج سے صحیح اور درست ادا ہو جائیں. اصل یہ چیز ہے. تو الحمدللہ عز و جل تختی نمبر دو ہماری مکمل ہوئی. کل انشاءاللہ عز و جل زندگی رہی تو تختی نمبر تین کا آغاز کریں گے. آئیے اب نماز کے اذکار میں مزید آگے بڑھتے ہیں. کل الحمدللہ عز و جل ثنا کی ہم نے ادائیگی کی تھی. ایک مرتبہ ثنا پڑھا کر پھر اگلے سبق کی طرف بڑھتے ہیں. تعوذ و تسمیہ اور وقت ملا تو سورہ فاتحہ بھی ثنا پڑھ لیجئے. سبحانک اللہم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. اب یہاں پہ وتعالى, یہاں پر ایک کلمہ ہے وتعالى جس کے بارے میں کل ہم نے گزارش کی تھی کہ وتعالی کی لام کو نہیں کھینچا جاتا, وتعالی کی لام کو کھینچ کر پڑھیں گے. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. تعوذ یعنی تعوذ, اعوذ باللہ کو کہتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رجیم. نماز کے اندر جو تعوذ پڑھا جاتا ہے, کیونکہ سبھی ایک ہیں, چاہے قرآن کریم سے پہلے پڑھا جائے یا نماز کے اندر پڑھا جائے, لیکن ہمارے تعوذ مختلف ہوتے ہیں. جب ہم کہیں تلاوت کریں یا کہیں بیان کا سلسلہ ہو یا تعوذ و تسبیح پڑھنے کا موقع ملے تو ہم اہتمام کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں، لیکن نماز کے اندر ہمارا کیا عالم ہے اس کو بھی دیکھنا ہوگا، کیونکہ اس وقت توجہ نہیں ہوتی، منہ زبانی یاد ہے، منہ سے نکل رہا ہے، کس طرح نکل رہا ہے ہمیں نہیں پتا. بعض اوقات اسی وجہ سے ہماری ادائیگی خراب بھی ہو جاتی. بہت سارے اسلامی بھائی اس طریقے سے بھی کہتے ہوئے ملتے ہیں کہ ہماری ادائیگی بہت خراب ہوتی جا رہی ہے. تو اس ادائیگی کے خراب ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم پڑھتے ہیں تو ہماری توجہ نہیں ہوتی کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، کہاں سے ادا کر رہے ہیں، کس طریقے سے ہماری ادائیگی ہو رہی ہے. تو اس چیز کو دیکھنا ضروری ہے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. شیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. را را حرف را، را کی ادائیگی رحمان رحیم میں را کی ادائیگی درست ہونی چاہیے. رحمان الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورة الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين.
اب کچھ غلطیاں جو ہو جاتی ہیں وہ اس طرح کی ہوتی ہیں، جیسے پڑھا جاتا ہے ال 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 غلط، ال آپ پڑھیں گے ال، کیا پڑھیں گے ال. بعض اوقات توجہ نہ ہونے کی وجہ سے ال پڑھنے والا بھی پڑھ دیتا ہے ال، جلدی ہوتی ہے، جلد بازی، توجہ نہیں ہوتی. الحمدللہ الحمدللہ. جب بعض اوقات کسی بات پر الحمدللہ کہنا ہو اس وقت بھی ہماری توجہ نہیں رہتی تو الحمدللہ کے بجائے الحمدللہ ہو جاتا ہے. الحمدللہ دللہ. دو لام ہیں اور دونوں لام کو باریک پڑھیں گے. الحمدللہ رب ال بل بل غلط بل غلط بل غلط. بالعالمین رب العالمین رب العالمین. اب پوری آیت کو. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين.
بل
کی آواز آ رہی ہے تو یہ سبق آپ کو پہنچا کر اس امید کے ساتھ کہ کل انشاءاللہ اس کی مشق کر کے آئیں گے. اس ایک آیت کو، پہلی آیت کو تو آپ بالکل درست کر لیجئے. صحیح، وقت ختم ہو چکا ہے. اللہ عز و جل ہمیں درست طریقے سے قرآن کریم پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد.
گزارے کیسے زندگی علماء سے پوچھ لے آئے جو مشکل پیش کوئی آؤ علماء سے پوچھ لے